نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصومه وبقومه إيمانا واحتسابا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم بلغنا رمضان. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف عاب سب لوگ؟ Excited, Alhamdulillah. Allah Taala ke fazl se, Allah Taala ki nemat hai ki hum Ramzan ke istiqbal ke liye tayyari kar rahe hain. Bahut se log pata nahi zindagi ke kin masail se gire hue hain aur wo in cheezon ki taraf abhi nahi hain, lekin Allah ki ye bahut badi nemat hai ki Allah Taala ne hame yahan par ikattha kiya. Allah Taala isme barkat dale. और आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़ादुल खैर क्या है. तो ज़ादुल खैर एक नरिशमेंट है जो कि हमने लेनी है रमज़ान से, और उस नरिशमेंट की तैयारी है हमारी. ये फिज़िकल भी हो सकती है और स्पिरिचुअल भी हो सकती है, राइट? सो बेसिकली हर चीज़ जो भी आप तैयार करते हैं वो ज़ात है, राइट? तो ये ज़ादुल खैर है, खैर की तैयारी है, रमज़ान की तैयारी है. इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इसमें बेहतरीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए. आगे बढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं इसके साथ के हमारे तमाम मामला दुरुस्त कर दे और इस सफर में हम कामयाब साबित हों. आमीन. तो आपको जैसा कि मालूम है कि हमारी जो दौरा कुरान की थीम है वो टाइम पर है. वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, राइट? वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए, राइट? तो वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं होता. तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस वक्त, इस जिंदगी के इस टाइम का बेहतरीन फायदा उठाने वाला मौका मिले और हम इससे बेहतरीन अजर कमा सकें. आमीन. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए और फिर हम चलते हैं अपनी आज की एक्टिविटी की तरफ. इंशाल्लाह ये 4 डेज की क्लास है इंशाल्लाह, और इसमें हम डेली एक एक्टिविटी किया करेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास सूरह सजदा की मेमोराइजेशन है इंशाल्लाह. तो फिर उसे पढ़ते हैं. तो अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. अल्लाह ताला ने कहा वल असर, टाइम, राइट? वल असर, अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाई, वक्त की कसम खाई, राइट? तो कितनी इम्पोर्टेंट चीज है वक्त की अल्लाह ताला ने उसकी कसम खाई, राइट? तो हमें इसको देखते हुए ये लाजमी मेक श्योर करना है कि हमें अपने वक्त की कदर हो, राइट? हमें अपने वक्त को ऑर्गेनाइज करना है. और मेरे रमजान के महीने के क्या प्लान्स हैं और मेरा इरादा क्या है, मेरी नीयत कैसी है, राइट? अपनी ये सब चीजों को दुरुस्त करना है और मेरी गाइडलाइंस बिल्कुल वाजे होनी चाहिए. जिन चीजों को करने की वैल्यू ज्यादा है उन्हें पूरे फोकस के साथ उसे मुकम्मल करना है इंशाल्लाह. और अपने गुजरे हुए पूरे दिन को रिव्यू करना है, ठीक है? और उसमें हमने ये देखना है कि हमने आज के दिन में क्या खोया और क्या पाया, और आइंदा आने वाले दिन को उससे बेहतर बनाना है, और जो चीजें नहीं कर सके उन्हें आगे से करनी है, और बेहतर है कि दिन, हफ्ते और महीने, यहाँ तक कि आप सालों के प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म्स, लॉन्ग टर्म्स। और इसके साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपके बच्चों की तरबियत की भी प्लानिंग आनी चाहिए। और फिर आपका वक्त बहुत कीमती है, राइट? तो कीमती वक्त का सरमाया हमने अल्लाह की रजा पाने के लिए इस्तेमाल करना है, जन्नत को खरीदने के लिए इस्तेमाल करना है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत पाने के लिए इस्तेमाल करना है। और अल्लाह सुब्हान ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और फिर इसके साथ साथ है कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद फिर हम अपना मुहासबा करेंगे। जब हम ये सब चीजें प्लान कर लेंगे तो फिर हम अपना मुहासबा करेंगे कि क्या मैंने इस वक्त की कीमत को पहचान लिया है, क्या इस वक्त का सही इस्तेमाल मेरी जन्नत को करीब कर रहा है और मेरी जिंदगी को आसान बना रहा है, राइट? और क्या मैं अपना वक्त फजूल बातों और फजूल कामों में तो नहीं जाया कर देती, जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप और लॉन्ग टर्म फोन कॉल्स वगैरह। और क्या मुझे अपने वक्त के जाया होने के साथ साथ अपने बच्चों के वक्त के जाया होने की भी फिक्र है कि नहीं, ठीक है? और क्या मैं ये जानती हूँ कि मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी सांस मेरी आखिरी हो, राइट? और मैं अपने रब की मुलाकात के लिए तैयारी कर रही हूँ। और क्या मेरा वक्त अल्लाह की याद में गुजरता है या फिर दुनियावी मामलात के याद में, राइट? और क्या मैंने कम वक्त में बड़ी नेकी और बड़ा फायदा उठाने वाली बात सीख लिया? मेरे वक्त पर जिनका हक है क्या उनको मैं ये दे रही हूँ, राइट? और क्या मैंने अपने टाइम वेस्टर्स को पहचान लिया है और उनसे बचने की कोशिशें की हैं या कि नहीं, राइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर काम करेंगे और फिर देखेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे वक्त में बरकत दे और हमसे जो काम है उसे ले ले। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेमोराइजेशन के सेशन की तरफ। और मेमोराइजेशन में हम सूरह सजदा की मेमोराइजेशन करेंगे, और आज की हमारी आयात है आया नंबर 1 to 10। और इसके बारे में दो हदीस है मेरे पास, के सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की पहली रकत में अलिफ लाम मीम सजदा और दूसरी रकत में सूरह दहर पढ़ा करते थे। और
और
एक और
एक और
हदीस है,
हदीस है, तिर्मिजी
तिर्मिजी की रिवायत है
की
कि
रवायत
नबी
है कि नबी
सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु
अलैहि
अलैहि
वसल्लम
वसल्लम
रात को
रात को
सोने
सोने
से
से
पहले
पहले
सूरह
सूरह
मुल्क और
मुल्क
सूरह
और सूरह
सजदा पढ़ा
सजदा
करते
पढ़ा
थे।
करते थे।
तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और सूरह सजदा की आया 1 to 10। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم بل حق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك من نذير من فضلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. Inshallah, Alhamdulillah. तो आपका लेसन आया नंबर 1 से आया नंबर 10 तक है. जाकल्ला खैर. और इस सूरा को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 4 डेज में मुकम्मल करेंगे. और अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. हमारा लेसन है किताब सियाम. देखते हैं हमारे लिए क्या है आज के लेसन में. जाकल्ला खैर. अस्सलाम वालेकुम.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے تفہیم السنہ سیریز میں سے ہم کتاب نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے روزوں کے مسائل. اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے, عربک میں کتاب الصیام. روزہ جو ہے وہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جو عبادات مسلمانوں کی تربیت کے لیے مقرر کی تھی, انہی میں سے ایک عبادت روزہ ہے. یہاں پھر وہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ فرائض جو ہیں یہ دین کا اصل نہیں, یعنی یہ مطلوب نہیں, بلکہ مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اللہ کو ایک ماننا یہ ایک ایسا گول مطابق بندہ مومن کی زندگی اس کے ارد گرد رہتی ہے. اسی کی تربیت دینے کے لیے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور اس طرح کی عبادت فرض کی گئی. روزہ جو ہے وہ قرآن کی عبادت ہے. دین اسلام سے پہلے اس کا تصور موجود تھا. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم بھی روزے رکھنا ثابت ہے. مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے یہ ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور خاص طور پہ وہ لوگ جو سارا سال اپنی زندگی میں اس قدر غافل رہتے ہیں کہ ان کو پیٹ کے اور کھانے کے تقاضے جو ہیں وہ بہت ساری ذمہ داریوں سے غافل رکھتے ہیں, تو ہر 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ رمضان کا ان کی زندگی میں آتا ہے. اس کے بارے میں الگ سے موجود ہیں ٹاپک کے, جس میں روزے کی باتیں کیوں ہوا, قرآن پاک کی آیتوں پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. یہاں اس وقت ہمارا اس کتاب کو شروع کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اتنی اہم عبادت کہیں ہماری غفلت کی وجہ سے علم کی کمی کا سبب بنتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں کمی بیشی کریں. ہر سال 30 روزے یا 29 روزوں کی صورت میں ہماری غلطی 30 گنا یا 29 گنا جائے, جس کو ہمیں نہیں پتا. تو اپنی سیریز میں ہم زیادہ بات مسائل پہ کریں گے. ہاں, روزے کے روحانی پہلو پہ بات کرنے کے لیے ایک اور سیریز ہے جس کو کتاب الصوم کہتے ہیں. وہ اگر کسی کو روزے کی اسپرچویلٹی کو دیکھنا ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت اس میں پوائنٹس ہیں کہ کیسے روزے سے ہم اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیش کریں اور روزے کا پیغام کیا ہے. لیکن ہم اس دعا کے ساتھ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں کہ ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ آ جائے کہ جو روزے کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں قابل قبول کروانے میں ہماری مدد کرتی ہیں. تو ہم شروع کریں گے کتاب کو. پیج نمبر 15 ہے, پہلا باب, فردیت الصیام, روزے کی فرضیت. اس میں بھی وہی انداز ہے, مسئلہ نمبر کر کے بات کی گئی. یہ اس سیریز کی خوبی ہے کہ انہوں نے مسئلے کی صورت میں بات کو پیش کی. کیونکہ عموماً ہم بعض دفعہ کسی بھی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس سے پوچھیں, اور بعض دفعہ لوگوں میں ہی الجھے رہتے ہیں. تو ان کتابوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ کسی بھی وقت آپ کے ذہن میں کسی موضوع پہ کوئی مسئلہ اٹھے, کوئی صورتحال پیش آئے, تو آپ فوراً اس ٹاپک کی کتاب کھولیں اور اس کے اسپیسیفک چیپٹر سے دیکھ سکتے ہیں. آسان فہم انداز ہے. پہلے انہوں نے ایک بات جو اس حدیث سے اخذ ہوتی ہے وہ لکھی ہے مسئلے کی صورت میں, اور اس کے بعد اس کی دلیل, اور بس. ان کتابوں کی یہ بھی خوبی ہے کہ اس میں کسی انسان کا کوئی قول نہیں ہے. شروع کا جو چند صفحے ہوتے ہیں جو تعارف کے, اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے صرف ٹاپک ہے اور حدیث ہے, کوئی ڈسکرپشن بھی نہیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسی باتوں کو سنتے وقت لوگ بہت کیوریس ہو جاتے ہیں کہ کس کی لکھی ہوئی کتابیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس رائٹر نے ان احادیث کو کمپائل کیا. کمپائل کرنا کہتے ہیں اکٹھا کرنا, اس کو ایک خاص لفظ کہتے ہیں نا, تالیف. ایک ہوتا ہے لفظ تصنیف اور ایک ہوتی ہے تالیف. تصنیف ہوتی ہے صنفا سے لکھنا, خود بنانا, لیکن تالیف الف یؤلف سے ملانا, الفت جیسے ہے. تو یعنی انہوں نے مختلف حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. شروع کرتے ہیں. پہلا مسئلہ ہے روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. اس کی دلیل آپ میرے ساتھ اس حدیث کو دہرائیں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما, عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خوشی ہوتی ہے جب قال قال رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات. بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. بنیاد کیا ہوتی ہے؟ فاؤنڈیشن، جس پہ کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے. اس کو سنتے وقت تصور میں لائیں کہ اسلام ایک بلڈنگ کا نام ہے، ایک بہت بڑی ٹال بلڈنگ جس کے اندر بہت سارے احکامات اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، اور اس کی جو بیس روٹ ہے نا، اس کے اندر جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اس میں پہلی چیز کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دوسری نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی حج، اور پانچویں رمضان کے روزے رکھنا. صحیح بخاری نے روایت کیا. اب دیکھیں کہ بلڈنگ کی بنیاد ہل جائے تو پوری بلڈنگ گر جاتی ہے. اوپر سے کوئی اینٹ اتر جائے نا، کوئی ایک دیوار ہل گئی، کہیں کوئی پائپ لیک کر گیا، اسے بلڈنگ کو فرق نہیں پڑتا، صرف اس سپیسیفک حصے کو فرق پڑتا ہے. لیکن بنیادوں میں اگر کوئی جھول آ جاتا ہے تو پوری بلڈنگ گرتی ہے. تو اس سے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پانچ چیزیں جب درست ہو جاتی ہیں تو پورا دین درست ہو جاتا ہے. اور یہ پانچ چیزیں کب درست ہوتی ہیں؟ جب بندے کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہوتا ہے، تو معرفت. تب کہہ سکتے ہیں کہ ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے علم کا پانی چاہیے، جو پھر ان چیزوں کو مضبوطی سے پکا دیتا ہے، جما دیتا ہے اپنی جگہ پہ، اور اس پہ پھر باقی دین قائم ہوتا ہے. اور جب بھی کسی چیز کو فرائض میں سمجھیں تو اسے یہ بھی رکھیں کہ ان میں سے اگر کوئی چیز انسان جانتے بوجھتے چھوڑ دے اگر، یا اس کی اہمیت نہ سمجھے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ٹیبل کی ایک ٹانگ گرا دے تو وہ ٹیبل سیدھا قائم نہیں رہے گا. اور ان کو چھوڑنے والا پھر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اگلی دلیل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. دیکھیے، اس دور کے عربی کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ مجھے جنت میں جانے کے لیے عملوں کی ضرورت ہے. آج کے دور کے عربی اور شہری کیا کہتے ہیں؟ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو انہوں نے وظیفہ نہیں پوچھا، عمل، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکات ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو. اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا. اور جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. صحیح بخاری نے روایت کیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں تو صرف پانچ ہی چیزیں ہیں، اس میں نیل پالش لگانے کا تو ذکر ہی نہیں آیا، اور اس میں کوئی دوسرے مسائل تو آئے نہیں جس میں ہم الجھے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے اگر اس کے جنتی ہونے کی دلیل دی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ جو شعور کے ساتھ یہ عبادات کر لیتا ہے نا، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نافرمانی کرے. جس کو اللہ کے ایک ہونے کا اور اس کے حاکم اور اس کے مالک ہونے کا یقین آ جائے گا، کیا پھر وہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ یہ پاسیبل نہیں ہے. اور اصل بات بھی یہی ہے کہ آج ہم لوگوں نے ان چیزوں پہ غور کرنے اور ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی بجائے دوسری چیزوں پہ زور لگایا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بھی کمزور ہو گئیں. کسی بھی انسان کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں نا، تو اس کے یہ پانچ رکن ٹھیک کرا دیں. اور سب سے پہلا اس میں اللہ کو ایک ماننا. اللہ کی معرفت جب آ جاتی ہے نا، پھر نماز ٹھیک ہونے لگتی ہے. نماز ٹھیک ہوتی ہے نا تو زکوٰۃ ٹھیک ہونے لگتی ہے، کیونکہ تعلق باللہ کے بعد پھر تعلق بالعباد، بندوں کے ساتھ تعلق جڑتا ہے. پھر حج سے انسان اجتماعیت سیکھتا ہے، اسی طرح پھر رمضان کے روزے سے انسان صبر سیکھتا ہے، دوسروں کے دکھ سکھ کو جاننا چاہتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے یہ سارے کے سارے ارکان بہترین طرح سے ہم سر انجام دیں، تاکہ اس کا اثر پھر ہمارے دوسرے معاملات پہ آئے. اگلا چیپٹر دیکھیں گے، فضل الصوم، روزے کی فضیلت. رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ آپ کہیں گے کہ دروازے تو بند ہو جاتے ہیں، شیطان تو بند ہو گئے تو پھر بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اکثر سوال آتا ہے نا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ آپ کا بچہ کسی ایسے بگڑے ہوئے بچے کے ساتھ کچھ دن گزار لے، کوئی آپ کے گھر میں ہی کوئی بچہ آ گیا، مہمان آ گیا، کہیں بچہ چلا گیا، کسی بگڑے ہوئے بچے کے ساتھ رہا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا بھی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کی تو عادتیں بدل رہی ہیں، ایسے تو کبھی نہیں بولتا تھا، ایسے تو کبھی نہیں کرتا تھا۔ خیر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص چلا جاتا ہے، بچہ دوسرا جو ہوتا ہے چھٹیاں گزار کے، اس کے جانے کے بعد بھی آپ کے بچے پہ کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے، جب تک آپ پھر اس کو بعد میں ٹوکتے نہیں روکتے نہیں، وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ یہی حال انسان کے نفس کا ہے، شیطان جب اس کے کھیلتا ہے نا، تو شیطان خود چلا بھی جائے تو کچھ نہ کچھ اثر اس کے نفس پہ رہتا ہے۔ اور ویسے بھی ہر انسان کے اپنے اندر بھی تو ایک شیطان ہے جو اس کو بدی کا حکم دیتا ہے، تو باہر کے شیطان بند ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، اندر کے شیطان بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان یہی پیغام دیتا ہے کہ اللہ نے باہر کے بڑے شیطانوں کو بند کیا ہے، تم اس اندر کے اس شیطان کو بند کرو جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو ہمیشہ ہی برائی کا حکم دیتا ہے۔ اگلی بات، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ دلیل، حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف دو اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ثواب تو جو ہے حج کے برابر، لیکن جو مزہ آتا ہے رمضان کے عمرے کا، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر رمضان میں عمرہ کر لیں تو پھر حج کا فرض ساقط ہو جاتا ہے؟ نہیں، لفظوں پہ غور کریں، ثواب حج کے برابر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رمضان میں عمرہ کر لو تو حج ساقط ہو گیا۔ ہمارے عموماً اس طرح کے شارٹ کٹس کو پھر بنیاد بنا کے فرائض سے پیچھے ہٹا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور مغالطہ دور کرنا چاہوں گی کہ بعض لوگوں کو عمرے کا بہت شوق ہوتا ہے، پیسے جمع کر کر کے عمرہ کرتے ہیں، اور کئی پھر بہت ایک عمرے کے بعد پھر عمرہ کرتے ہیں، حج نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر انسان کے پاس بہت نپا تلا رزق بھی ہے اور اس کو شوق بھی ہے، تو اس کو پھر حت الوسع کوشش کر کے حج کر لینا چاہیے۔ عمرہ کر لیا یہ سنت تھی، لیکن حج کرنا فرض ہے۔ اگر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو عمرے پہ عمرہ کرنے کے بجائے اگر ایک دفعہ حج کر لیا جائے، پھر اس کے بعد انسان کو جتنی بھی توفیق مل سکے پھر اتنے عمرے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا۔ اللہ اکبر، دنیا میں انسان سفارش کی کتنی خواہش رکھتا ہے، اور کبھی جائز اور کبھی ناجائز طریقوں سے سفارش کرنے اور کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن اور روزے کی سفارش کروائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم نے ان کاموں کے کرنے میں کوئی ایسی کمی کی ہوئی کہ جس سے حق ادا نہ ہو، تو آپ بتائیے کہ کیا پھر وہ سفارش کریں گے یا ہمارے خلاف بات کریں گے؟ اور وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، یا جن کے روزے بس ایسے روزے ہیں کہ کبھی رکھا اور کبھی نہیں رکھا، تو پھر وہ اس سفارش سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمارے دل میں اس چیز کی پوری خواہش ہونی چاہیے کہ ہم روزوں کو اس سوچ کے ساتھ بھی رکھیں ये कल इस रोजे ने मेरे हक में सिफारिश करनी है। रोजे का अजर बेहिसाब है, बड़ी प्यारी रिवायत है। इसको सुनते वक्त वाकई अल्लाह के नबी से मोहब्बत महसूस करें कि जिनके नाते से हमें इतनी प्यारी रिवायत जो हदीस कुदसी है, अल्लाह ही का कलाम होता है लेकिन के नबी की जुबान से हम तक पहुंचता है, ऐसी रिवायतों को हदीस कुदसी कहते हैं। ये उन्हीं में से एक है। क्या हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अज्जा वजल फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोजे के। रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा, और रोजा आग से ढाल है। लिहाजा जिस रोज तुम में से किसी का रोजा हो, इस रोज वो फुखश गोई ना करे और बेहुदा कलामी ना करे, और अगर कोई दूसरा इससे गाली गलौज करे या लड़ाई करे तो रोजेदार को सिर्फ इतना कहना चाहिए कि मैं रोजेदार हूँ। इस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोजेदार के मुंह की खुशबू क्यामत के दिन अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा होगी। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं जिनसे वो फरहत हासिल करेगा। अव्वलन जब वो रोजा इफ्तार करता है तो खुश होता है, और दूसरी बात जब वो अपने रब से मिलेगा और रोजे के बदले में अपने रब से इनाम पाएगा तो खुश होगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। इसे क्या पता चलता है कि रोजे का अजर इतना ज्यादा है कि अल्लाह ताला कहते हैं इसको मैं खुद ही दूंगा। एक तो इसमें अजर की कसरत की तरफ इशारा है और दूसरा इसमें अल्लाह के साथ ताल्लुक की तरफ इशारा है। आप देखिए कि किसी को भी कुछ देते हैं तो दे देते हैं, लेकिन किसी को खास कुछ देना होना तो आप कहते हैं इसको मैं खुद ही दूंगा, बस इसका मामला मेरे नाम पे डाल दो, इससे मैं खुद ही निबट लूंगा। अल्लाह की जात अपने बंदे के एक अमल को, उसकी सवाब को, उसके अजर को अपनी तरफ ले तो सोचिए कि एक बंदे की कितनी खुशकिस्मती होगी। फिर आप देखिए कि रोजेदार के उनसे बात आती है ना, आनी नहीं चाहिए। इसके लिए आप एहतमाम कर सकते हैं अपने मिसवाक का, और कसरत से अगर आप जैसे कुली करते हैं तो जरा मुबालगे के साथ अच्छी तरह करें, लेकिन जब भी इंसान बहुत देर तक कुछ नहीं कहता बोलता तो बदबू आती है। अब ये ना कहें कि हम अल्लाह को चूंकि उससे खुशबू से मतलब अच्छी लगती है तो इंसानों को भी आएगी, ऐसा ना करें। कभी रोजा हो या कभी बहुत अरसे से कुछ ना खाया हो तो किसी से बात करते हुए थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखा जाए, क्योंकि बाज दफा बात करते हुए हमारा स्मेल या हमारी सांस की जो स्मेल होती है वो दूसरों को तकलीफ देती है, और बाज दफा बाज लोग बात करते हुए इतना करीब हो जाते हैं एक दूसरे के कि उससे भी ये बैड फीलिंग्स आने लगती हैं। तो ये छोटे छोटे मैनर्स जो होते हैं ये इंसान को फिर दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा काबिले बर्दाश्त बना देते हैं अगर इनका ख्याल रखा जाए। लेकिन बहरहाल अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं, उसको तो हर उस चीज से खुशी होती है जो बंदा उसके रास्ते में तकलीफ उठाए, और ये असल में मोहब्बत की बात है। अल्लाह ताला बंदे को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। फिर अगली बात देखिए कि इस रोजे में फुहश गोई और बदकलामी और गाली गलोच की बात है, तो रोजे के बावजूद भी अगर हमारे से ऐसे कोई काम हो जाते हैं तो पहली तो बात यह है कि उसका फौरन तौबा करें, इस्तग़फार करें। दूसरी एक चीज इंशाल्लाह इसी किताब के आखिरी बाब में हम पढ़ेंगे कि रमजान के रोजे के बाद फिर एक ऐसी अल्लाह ताला ने इबादत रखवा दी कि जिससे रोजे की हालत में हुई खताएं और छोटे छोटे गुनाह या बड़े जो है अल्लाह ताला उसको माफ करवा देते हैं, जो इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे इसी के आखिर में। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी इबादत करें तो उसके साथ उसकी स्पिरिचुअलिटी को महसूस करें। अब यहाँ हमने इफ्तारी की बात देखी तो उस वक्त याद किया करें कि अच्छा जब मैंने रोजा खोला तो मुझे कितनी खुशी हुई है, तो वो कैसा दिन होगा कि जब मैं अपने रब को मिलूंगा। और इस कुरान पाक की एक आयत है कि जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो उनको कहा जाएगा, फकुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ तुम फिल अय्याम अल खालिया। गालिबन सूरत चेक किया जा सकता है कौन सी आयत है, मआरिज है या बुरूज, यानी ये बीच की सूरतों में से, कि उनको कहा जाएगा खाओ और पियो उन मेहनतों के बदले में जो तुमने पिछली जिंदगी में की। तो मुफसरीन कहते हैं कि यहाँ मुराद है रोजों के बदले, कि जो बंदा दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखता है कल जन्नत में अल्लाह ताला उनको कहेगा कुलू वशरबू खाओ और पियो हनीयन जितना चाहो, क्योंकि तुमने जो पिछले दिनों में मेहनत की। और दुनिया में आप देखिए कि हम किसी के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करें तो उसको खुशी होती, आपकी खातिर कोई सारा दिन जरा इधर उधर फिरता रहे दफ्तरों के चक्कर लगाए पता चले कि उसने खाना भी नहीं खाया तो आप उसके लिए कैसी फीलिंग्स रखते हैं, कहते हैं हाय मेरे लिए भूखे पहले खाना खाएं, बैठे पहले खाना खाएं। तो जब एक बंदा अल्लाह के लिए भूखा रहता है तो अल्लाह को उससे कितनी मोहब्बत आती होगी। रोजेदारों के लिए जन्नत खसूसी دروازہ بنال جس کا نام ریان ہے، جسے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب کون گزریں گے؟ ایک تو روزے رکھنے والے اور دوسرے کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے، کیونکہ فرض تو سارے ہی رکھتے ہیں، تو رکھنے تو چاہیے ہی، جو نہیں رکھتے پھر ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس نیت سے بھی نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں باب ریان میں سے داخل کرنا. رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں. خوشی ہوئی سن کے؟ ہم نے چند راتیں رکھی ہوئی ہیں، سال میں ایک یا دو راتیں، اس رات یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نجات دیتے ہیں. اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے. یہ لفظ اگر آپ عربک میں سے ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو بڑے خوبصورت لفظ ہیں. وہ کیا پکارتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر. اور دوسری پکار کیا آتی ہے؟ یا باغی الشر اقصر، اے شر کے چاہنے والے رک جا رک جا. اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. آپ کے لیے ایکٹیویٹی کیا ہے کہ جو لفظ صرف اتنے بیچ میں تھے نا، خیر کی طرف آنے والے جلدی کرو، اس کا عربک اور ساتھ ہی نیچے اردو یا اپنی لینگویج میں لکھ کے، تو آپ اس کو اپنے گھر میں اس رمضان کے آنے پر ہر چھوٹی چھوٹی جگہ پہ چپکا دیں. یعنی جہاں بھی آپ کی کثرت سے نظر پڑتی ہے، آپ کا کمپیوٹر اسکرین ہے، آپ کمپیوٹر اسکرین پہ لگا دیں، فریج پہ لگا دیں، پھر آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ لگا دیں، اور اس کو دیکھنے سے آپ کو جوش آئے گا. کبھی آپ کمپیوٹر پہ ٹائم ویسٹ کرنے لگیں گے نا، تو آپ کی نگاہیں پڑیں گی کہ خیر کے چاہنے لے جلدی کر. دیکھیں وقت کم ہے نا. اب آج کل ہم یہ جو کورس کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا بہت اچھا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمیں فیل ہو رہا ہے نا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے. ایک ایک منٹ کا ہم استعمال کریں، اور کوئی ایسی بات جس کے بغیر گزارا ہوتا ہے وہ نہ کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح رمضان کو بھی اگر اسی کیفیت سے ہم محسوس کریں تو بہت زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ ایک ایک منٹ ضائع نہیں کریں گے، فون کال آپ فالتو اٹینڈ نہیں کریں گے. وقت بڑا قیمتی ہے، چلا جائے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ نے ایک ایک کے بدلے 70-70 نیکیاں جمع کرنی ہے. تو خیر کو چاہنا ہے، برائی شر اس سے رکنا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم ایک مہینہ اس کی پریکٹس کریں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کے بعد پھر باقی وقتوں میں بھی ہم اپنے وقت کی بہترین قدر کریں گے. اگلی بات، روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. رمضان میں سیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں سیام اور قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ آپ ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے. اسے بزار اور ابن خزیمہ نے نقل کیا. دیکھیے کہ شہید ہونا کتنے بڑے آنر کی بات ہے، لیکن کون؟ روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا. اب جو نیکیاں عموماً کرتے ہیں نا، ہم اس کی کوئی اتنی قدر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، ہوگی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور دور دور کی نیکیوں کے لیے بڑی خواہشیں رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی نماز، روزہ اور ان عبادات کو صحیح طریقے سے کرنے لگ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو شہدا کا ثواب ملے گا اور صدیقین میں ساتھ ہوگا. بعض دفعہ دیکھیے کہ جو نیکی ہماری اپروچ میں ہوتی ہے نا، ہمارے رینج میں، ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم اس کو اتنا نہیں سمجھتے. ہاں ٹھیک ہے یہ ہے. اور وہی حال آج ہماری نمازوں کا ہے، وہی حال آج ہماری عبادات کا ہے. ہم خانہ کعبہ جانے کے لیے بڑی تمنائیں کرتے ہیں، ہم مدینہ جانے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن یہاں ہم نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھتے، یہاں ہم فرض بھی نہیں پڑھتے، وہاں ہم نفلوں کی بات کرتے ہیں. تو شخص ایک موقع پہ ایسا ہوا، ایک بہت صحیح روایت ہے اور اس کا خلاصہ ہے کہ دو لوگ اکٹھے مسلمان ہوئے ایک ہی ساتھ، پھر دین سیکھا، پھر عمل کرتے رہے، اور ظاہر ہے ان کے دین میں عمل میں کم از کم بیسک تو سب کے سیم ہوتے تھے، क्या हुआ कि उसमें उनमें से एक शख्स शहीद हो गया, शहादत की मौत मरा, और दूसरा शख्स एक रिवायत में आता है उसके एक हफ्ते के बाद तबई मौत मरा, जैसे लोग मरते हैं, वो किसी एक दूसरे में आता है कि एक साल के बाद उसका इंतकाल हुआ। किसी दूसरे सहाबी ने ख्वाब में देखा कि जो शख्स बाद में तबई मौत मरा है वो शहीद होने वाले शख्स से पहले जन्नत में दाखिल हुआ है। तो वो बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह ताला, हम तो सोचते हैं, यानी उसने उसके जिम्मे में सवाल देता कि शहीद का दर्जा तो ज्यादा होता है, तो क्या फिर ये बाद वाला पहले क्यों जन्नत में चला गया है? तो कहा कि उसके शहीद होने के बाद से लेके जो वक्त इसने गुजारा, जिसमें नमाजें और रोजे, जिसने अपने फराइज अदा किए, उसने इसका दर्जा थोड़ा वो बढ़ा दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा ना कि बेहतरीन शख्स वो है कि जिसकी उम्र लंबी हो और वो नेकियां करे। हर दिन एक हमारे लिए गनीमत है, ये 5 नमाजें हमारे नामे अमाल को भारी करती हैं। अगर हम कल मर चुके होते तो आज की फजर हमारे नसीब में ना होती। ना फजर नसीब में ना होने का मतलब क्या होता कि फिर हम उसके बदले में वो नेकी नहीं कर पाते जो इस वक्त हम कर रहे हैं। इसलिए हर दिन को अहम समझें। कोई पता नहीं, मौत इतनी करीब है, बंदे की जूती के तस्मे के भी करीब है। इसलिए जो वक्त मिले उसको नेकियों में खर्च करें, ताकि बेहतरीन तरीके से फिर हम अपनी इबादत को कर सकें और कल हमारे दर्जे अल्लाह के पास ज्यादा हो सके। आमीन।
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ہم نے کتاب الصیام کا چپٹر 1 اینڈ 2 دیکھا. الحمدللہ تو کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ الحمدللہ اپنے لیے کیا عمل کی بات لی. جی ایک ایک لائن میں بتائیے. روزہ قیامت کے دن کس طرح کام آئے گا؟ باغی الخیر اب بالکل. روزہ قیامت کے دن کس طرح کام آئے گا؟ سفارش کرے گا بالکل. اور اسلام کی بلڈنگ کس چیز پر قائم ہے؟ کس پر قائم ہے؟ ڈھال بنے گا. سفارش کرے گا 5 پلرز پر بالکل. اور 5 پلرز نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور شہادہ. بالکل کلمہ رائٹ. اور کیا روزہ فرض ہے؟ اس کو فرض کی حیثیت حاصل ہے رائٹ. 5 پلرز میں سے ہے تو بالکل پلر آف اسلام ہے بالکل. اور رمضان میں عمرہ کا اجر کیا ہے؟ اگر رمضان میں عمرہ پر جائیں تو کیا اجر ہے؟ حج کے برابر بالکل. حج کے برابر اجر ہے. اور روزہ رکھنے والے کس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے؟ بالکل ٹو حج بالکل. سب لوگ لکھیں. باب الریان بالکل. باب الریان ریان بالکل. الریان صحیح. اور روزہ افطار کرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جب روزہ افطار کرتے ہیں ہم لوگ؟ دو خوشیاں. دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا قبول کرتا ہے، اجر ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالتے ہیں بالکل. جہنم سے آزاد کرتے ہیں لوگوں کو رائٹ. خوشیاں، دعا، اجر بالکل. جہنم سے گردنیں آزاد ہوتی ہیں بالکل. آخرت میں اجر ملتا ہے. اور رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ کن کے ساتھ ہوگا؟ शुहदा के साथ और सिद्दीकीन के साथ, रोजे रखने वालों के साथ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल कर दे। और हमारा आज मेमोराइजेशन का सेशन हुआ था, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं कि हम मेमोराइज कैसे करेंगे। तो मेमोराइज करने का यह है कि सबसे पहले हम अल्लाह सुबहान ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आसान बना दे, अपनी नीयत को खालिस करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हम इसे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और फिर बेहतरीन वक्त जो है वो फजर का वक्त है, और उस वक्त बिल्कुल सुकून होता है, और आजकल फजर काफी अर्ली होती है, तो और भी काफी चीजें नहीं हो रही होती उस वक्त, तो आपके पास अच्छा सा टाइम होता है उस वक्त, तो उस वक्त आप अच्छे से उसको रिवाइज करिए, उसको बार बार पढ़िए, उसको सुन के भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको कोई करेक्शन चाहिए उसको आप अपने रेसिटेशन की करेक्शन कर सकते हैं। और फिर याद करने के बाद उसको रिवाइज करना आपकी सलाह में, आप अपनी नमाज में उसका हिस्सा बना लीजिए कि इस नमाज में, मेरी हर नमाज में एक रकत में ये वाली आयतें लाजमी है, ठीक है? तो उससे आप डेली उसको कंटिन्यू कर सकेंगे, और जूं जूं आप आगे बढ़ेंगे पिछली आयत को अगली आयत के साथ मिलाते जाइए, ठीक है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके लिए आसान करे, और अल्लाह ताला इसको हमारे अमल में लेकर आए। और आपको पता है ना कि जो मंथ ऑफ रमजान है वो सेलिब्रेशन ऑफ कुरान है, ठीक है? तो कुरान को सेलिब्रेट करना है किसी भी हाल में, उसको पढ़ के, उसको सीख के, उसको याद करके, किसी को समझा कर, किसी को कुरान की तरफ बुला कर, राइट, किसी भी तरह से। और दूसरी चीज एक मैं शेयर करना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, मैं भी और आप भी, हम सब प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, और हमें अल्लाह ताला ने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, राइट? तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसकी टीम और उसके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सही से काम करें, और वो उसका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम किस चीज के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कोई बताएगा? राइट, हम प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अल्लाह की जन्नत के, राइट? अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत बनाई है, हमें वहां तक पहुंचना है, अल्लाह की रजा तक पहुंचना है, राइट? हमारा प्रोजेक्ट ही यही है, राइट? हम सब, हमें अपने साथ, हम इसीलिए अल्लाह ताला ने बिल्कुल सबील जन्ना के, राइट? तो अल्लाह ताला ने इसीलिए तो बोला, अभी हमने पढ़ा है कि जो रोजे रखने वाले हैं वो सिद्दीकीन और शुहदा में होंगे, राइट? तो वो हमारी कंपनी है, कंपनी मैटर्स, राइट? हमारे एक्शन मैटर्स, हम किस तरह से काम कर रहे हैं वो सब मैटर करता है, राइट? तो हमारे सीईओ जो हमसे सबसे ऊपर, जिनको हमने दिखाना है, वो अल्लाह ताला है, और हमें उनकी रजा चाहिए ही है, राइट? तो मेरा सबसे यही है कि इंशाल्लाह दिल लगा कर, दिल की खुशी के साथ अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस बहार को नाजिल किया है, अल्लाह ताला हमारे लिए इसमें आसानियां पैदा करे, और जी भर के कुरान को सेलिब्रेट करें, जी भर के करें, ठीक है? इंशाल्लाह तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, और अल्लाह ताला इससे हमसे अहसन दर्जे पर कबूल फरमाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, तो हमारे पास अगला सेशन किताबु सियाम का ही है, और हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं चैप्टर 3, 4 एंड 5 इंशाल्लाह। देखते हैं क्या है हमारे पास। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, अच्छे से नोट्स लीजिएगा। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू।
अगला चैप्टर देखेंगे। अहमियत उस्सौम, रोजे की अहमियत। रमजान की बरकतों से महरूम रहने वाला बदनसीब है। दलील, हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रमजान आया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो कद्रो मंजिलत के एतबार से 1,000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सआदत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، اس ابن ماجہ نے روایت کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان آنے کے باوجود بھی روزے بھی نہیں رکھ پاتے اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا. یعنی ہمارے ہاں یہ جہالت اتنی عام ہے کہ بعض دفعہ بیویاں روزے رکھتی ہیں تو شوہر نہیں رکھتے، شوہر رکھتے ہیں تو بیویاں نہیں رکھتے. اور عورتیں سوال کرتی ہیں کہ اچھا ہم اپنے شوہر کے لیے پھر ناشتہ بنا سکتے ہیں کیا، پھر ہم اس کے لیے لنچ بنائیں؟ بھائی وہ کیوں نہیں روزہ رکھتے، کبھی رکھا ہی نہیں. ماشاءاللہ یہ کیسا دین ہے. دیکھیے دو وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے جہالت، کمی علم کا احساس ہی نہ ہونا، اور دوسری ہوتی ہے دنیا کی بھاگ دوڑ کہ جس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہوتا ہے. اور عموماً ہماری امت میں یا ہماری قوم میں تعلیم کا تناسب ابھی اتنا نہیں ہے، اس کی وجہ سے ماڈرن لوگ یا بہت پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ تو قانون شکنی کرتے ہی ہیں. وہ تو تکبر یا سرکشی کی وجہ سے کرتے ہوں گے، لیکن جہالت کی وجہ سے بھی بہت لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے پیچھے ہٹتے ہیں. ہم سب اگر اپنے لیے دل میں ایک نیت کر لینا، اپنے جاننے والوں میں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے رشتے دار، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے یا ان کو احساس نہیں، اگر اس سال رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم ان کو یہ احساس دلا دیں کہ دیکھیں اگر روزہ نہیں رکھا تو آپ کا دین نہیں ہے. اچھا روزہ رکھ لیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، پھر اگلا مسئلہ کہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو وہ بھی کو روزہ نہیں ہے. یعنی کم از کم دیکھیے انسان فرائض کا تو پابند ہو، باقی چیزیں تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور بندہ بھی کوشش کرتا ہے تو اس میں دن بھی دن اضافہ ہوتا ہے، تقویٰ بڑھتا رہتا ہے، توکل بڑھتا ہے، شکر بڑھتا ہے. لیکن جس کی زندگی میں فرائض ہی نہیں ہوتے نا، پھر اس کے دل پہ ہر دن مہر لگتی جاتی ہے. اور اگر آپ لوگوں کے گھروں میں، آپ کے ارد گرد میں کوئی ایسا شخص ہے، آپ کو اس کے لیے فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اچھے طریقے سے پیغام بات کرے، کوئی نہ مانے، کچھ سرکشی کرے تو پھر آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک انسان اسلام کے نام کو مس یوز کرے. نام تو ہم مسلمان ہونے کا رکھ لے اور اللہ ہی کی بات کو نہ مانے. رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے. اس روایت کو بھی غور سے سننا ہے اور اپنے عمل کی نیت سے انشاءاللہ اس میں سے پوائنٹ لیں. حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا، ممبر لاؤ. ممبر یعنی جس پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا جاتا ہے. ہم ممبر لے آئے. جب نبی اکرم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. اسی طرح آپ جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. کیونکہ آپ کا معمول کیا تھا کہ سیڑھیاں چڑھتے اللہ اکبر کہتے تھے اور اتر تک سبحان اللہ کہتے تھے، لیکن آج کیا کیا کہ اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کی بجائے آمین کہا. تو اس پہ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی. آپ نے فرمایا، جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا. اس کے جواب میں میں نے آمین کہی. پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے اس کے جواب میں آمین کہی. پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو. میں نے اس کے جواب میں کہا آمین. اسے حاکم نے روایت کیا. تین عمل ہیں اس طرح ہماری چیک لسٹ بننے کے لیے، ماں باپ کی خدمت، رمضان کا آنا اور فائدہ نہ اٹھانا، اور اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھنا. یہاں دیکھیے کہ عمل کے نقطے ہیں نا، اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے اور اپنے عمل کو چیک کرنا ہے. ہم جب بھی کہیں اللہ کے نبی کا نام سنیں تو درود کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کا ذکر کر کے، یعنی جیسے کہا جا رہا ہے آپ نے فرمایا تو بھی ہوگا؟ نہیں، یہ خاص بات محمد پہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہم اپنی خوشی سے اور اپنے اجر کو بڑھانے کے لیے جب کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا تو بھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کہتے نہیں تو گناہ نہیں ہوتا. یہ جو اس میں ایک سمجھ لیں آپ کے بہت بڑی، یعنی ایک ہلاکت کی بات کہیں گے، یہ کیا ہے؟ لفظ محمد پہ کیسے کیا جائے نام، کیسے کہا جائے اونچی کے خاموشی سے؟ پہلی بات ہے کہ اگر انسان باشعور لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے جن کو بھی یہ مسئلہ پتا ہے तो खामोशी से करने में भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह में है कि जहां कुछ को पता ही नहीं ये मसला, तो अगर कहीं भी आप लफ्ज सुने तो ऐसी आवाज के तो कम से कम आपके साथ वाला सुन ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या ये नहीं कि जहां नाम आए तो सारे कोरस में कहना शुरू कर दें, तो ऊंची क्यों कहें, ताकि साथ बैठे हुए को अगर नहीं पता तो उसको भी याद आ जाए। और अगर आप देखें कि कहीं नाम लिया जा रहा है और कोई दूसरा नहीं ले रहा उस नाम जिक्र को, तो बाद में फिर किसी अच्छे तरीके से उन तक ये बात कन्वे की जा सकती है कि अल्लाह के नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। रोजा खोरों का इबरत नाक अंजाम। रोजा खोर कौन होते हैं? जो वक्त से पहले रोजा खोल लेते हैं, रोजा खा लेने वाले का लफ्जी माना होता है। खोर किसको कहते हैं? खाने को। तो यानी जो लोग वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लेते हैं, वक्त अभी हुआ भी नहीं, दिन में किसी वक्त खोल लिया, तो इसकी दलील देखिए, बड़ी प्यारी रिवायत है। हजरत अबू उमामा बाहेली रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मैं सोया हुआ था और मेरे पास दो आदमी आए, उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा और मुझे एक मुश्किल चढ़ाई वाले पहाड़ पर लाए और दोनों ने कहा इस पर चढ़ें। मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा हम आपके लिए सहूलत पैदा कर देंगे। बस मैं चढ़ गया, हत्ता कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया जहां मैंने शदीद चीखों पुकार की आवाजें सुनी। मैंने पूछा ये आवाजें कैसी हैं? उन्होंने बताया ये जहन्नमियों की चीखों पुकार है। फिर वो मेरे साथ आगे बढ़े जहां मैंने कुछ लोग उल्टे लटके हुए देखे जिनके मुंह को चीरा दिया गया है जिससे खून बह रहा है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया ये वो लोग हैं जो रोजा वक्त से पहले इफ्तार कर लिया करते थे। इसे इब्ने खुजैमा और इब्ने हब्बान ने रिवायत किया। वक्त से पहले का ये नहीं मुराद कि अव्वल वक्त पे, बस लोग जो देर से रोजा इफ्तार करते हैं ना, यानी जानबूझ के वक्त होता है और तकवे के नाम पे वो उससे ज्यादा देर और गुजारना चाहते हैं, तो बाज दफा वो ऐसी रिवायतों को मिसकोट करते हैं और वो कहते हैं कि देखो जल्दी करने वालों की ये सजा है। इससे मुराद के वक्त से पहले रोजा रखा होता, कोई चीज नफ्स की गालिब आई, रोजा तोड़ लिया, ख्वाहिश कर ली। अब आप इसको सुन के परेशान हो सकते हैं कि अच्छा बच्चे कभी रखते हैं तो तोड़ लेते हैं, या कभी हमने बचपन में रोजे जब रखने शुरू किए, अब जब पसंद की चीज सामने आई तो तोड़ लिए, तो इससे ये मुराद नहीं है। इससे मुराद वो लोग जिन पर रोजा फर्ज है, जानते बूझते किसी वजह से अपना रोजा वक्त से पहले तोड़ लें तो उनकी ये सजा है। रोजा तो नफ्स पे काबू सिखाता है। बाकी रहेगी बात बीमार हैं तो क्या करें और सफर में, तो इंशाल्लाह वो आगे सारे मसाइल आ रहे हैं। इस किताब को अगर सब्र और हौसले से सिर्फ हम सुनते ही जाएंगे ना, तो इस वक्त सुनते वक्त जो सवालात जहन में आ रहे हैं ना, इंशाल्लाह वो अगले चैप्टर्स में उसके जवाब आएंगे। अगला चैप्टर देखते हैं, अस-सौमु फी दौइल कुरान, रोजे कुरान मजीद की रोशनी में। रोजा इस्लाम के पांच फराइज में से एक फर्ज है। रोजा पहली उम्मतों पर भी फर्ज था, यानी रोजे पहली उम्मतों पर भी फर्ज थे। रोजे का मकसद गुनाहों से बचने और नेकी पर चलने की तरबियत देना है। इन तीनों बातों की दलील एक ही आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरवों पर फर्ज किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तकवा की सिफत होगी। ये आयत 183 सूरत बकरा है। इसमें पहली बात के रोजा फर्ज है वो कहां से साबित हुआ? लफ्ज कुतिबा, कुतिबा फुरीजा के मानों में होता है, फर्ज किया गया। हमारे यहाँ भी लिखत पढ़त का लफ्ज आता है, कोई चीज बहुत डॉक्यूमेंटेशन में करना हो तो कहते हैं इसकी लिखत पढ़त कर लो, तो कुतिबा है फराइज। पहली उम्मतों की बात कहाँ है कि अलल्लज़ीन मिन कब्लिकुम, और इसका मकसद गुनाहों से बचना और नेकी, ये कहाँ है? लअल्लकुम तत्तकून। हम रोजे रखते हुए जरूर इस बात को जहन में रखें, अगर हम इस आयत को भी अपने हाथों से खूबसूरत तरीके से लिख सकें और इसको लिख के मुख्तलिफ जगहों पे लगा के देखें। आप एक काम कर सकते हैं, अगर इस आने वाला जब जब भी आपके पास रमजान आएगा इसके बाद इंशाल्लाह, कि आप कुछ कार्ड्स बना लें, अपने हाथ से लिख लें। ये जो इस किताब में मुख्तलिफ चीजें आएंगी ना, कुछ हदीसें जो आपको ऐसी लग रही हैं कि अमल की हैं, वो अलग से प्यारी सी बना के लिख के लगा ले। फिर आप क्या करें कि रमजान में कोई एक ऐसी जगह बनाए, जैसे बाज लोग तो घर में ही सी लेते हैं, पाउचीज होती है ना जिसमें लेटर पैड्स यानी खत और इस तरह डायरिया वगैरह लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। बाज लोगों ने टेलीफोन स्टैंड के ऊपर रखे होते हैं जिसमें पेपर्स पेन्स होते हैं। आप ये काम कर सकते हैं कि 30 ऐसी खूबसूरत चीजें लिख के रख लें और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कह दे कि हर दिन तुम्हें इसमें एक नई चीज मिलेगी। अब वो एक पाउच, एक जगह बना दे, तो घर में बच्चों को खुद ही शौक आएगा कि अच्छा आज क्या लिखा हुआ है। इसी तरह आप टेबल कैलेंडर बना सकते हैं, जैसे मैंने एक बहुत ही खूबसूरत कैलेंडर देखा था, आपके साथ शेयर करूंगी। घरों के अंदर सीडी कवर्स तो होते ही है ना, जैसे सीडी बनती हैं तो उसको अगर कागज निकाल दें तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा कवर होता है। तो मेरे पास एक कैलेंडर कहीं से आया था, तो वो बिल्कुल वही था, ज्यूल कैलेंडर उसको बोलते हैं वो लोग। तो जैसे सीडी खुलती है ना, तो उसको पूरा जब खोल देना तो वो इस तरह यानी स्लोप सी चीज बन जाती है, और नीचे का हिस्सा इसमें आता है। तस्वुर में आप लाएं जरा, पूरा उसको पीछे करें तो जो ऊपर खड़ा हिस्सा होता है ना, उसमें कार्ड डाले, उसमें रंग कार्ड्स डाले हुए थे हर महीने के। तो मुझे इतना अच्छा आइडिया लगा कि हम अपने घरों में टेबल्स पे खुद भी ये चीजें बना सकते हैं। तो आप एक एक मैनर, कोई एक बात एक दिन वहां लगा दें, घर वाले सब पड़े, किचन के पास, कोई डाइनिंग टेबल के करीब, किचन के रास्ते में कोई जगह, कि जहां नजर पड़े तो उसे एक हुक्म को देखें। क्योंकि रमजान का महीना जो होता है ना, ये तब्दीली का महीना होता है, इसमें दिल बदल जाते हैं। तो आप अगर ये छोटी छोटी बातें जो इस किताब में आपको अच्छी लग रही हैं, कोई रग़बत वाली, कोई मोटिवेशन वाली बात, या कोई ऐसी बात है जो आप डायरेक्ट लोगों को पिंच करेंगे, बताएंगे, तो वो माइंड करते हैं ना बस लोग, क्योंकि तनकीद का भी एक अंदाज होना चाहिए। तो वो चीजें आप इसमें लिख के लगा दें। कोई आप ऐसी सोचते हैं आपके बच्चों को आप कहना चाहते हैं लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कहना चाहते, तो एक कार्ड वो बना ले, तो हर दिन वो उसको देखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इस तरह एक छोटी सी एक्टिविटी भी हो जाएगी और फिर आपको उससे फायदा भी होगा। तो ये आयत बहुत ही खूबसूरत है कि तकवा, और रोज अपने आप को भी चेक भी तो करेंगे ना कि कहाँ तक तकवा आया है, मेरे अंदर गुनाहों से कितनी रग़बत कम हुई है, मेरे दिल में कौन सी जो पहले नेकी कम थी और अब वो ज्यादा हो गई है। अब देखिए कि तकवा सिर्फ गुनाहों से बचना नहीं है, बल्कि नेकी के मौकों का नजर आ जाना भी तकवा है। हमारे अमूमन तकवा का तालना से है, गुनाह से नहीं है। गुनाहों से बचने का एहसास पैदा होना और नेकी के मौके को हासिल करने का शौक लग जाना। हम गुनाहों से बचने की तो कोशिश करते हैं लेकिन नेकी के जो चांसेस, जो मौके हमारी जिंदगी में होते हैं, हम उसको अवेल नहीं करते। इसका अर्थ है कि ये भी तकवे की कमी है। और मुझे तो तकवा का जो लफ्ज साइमल्टेनियस या जो अपनी जुबान में लगता है वो क्या लगता है, शऊर। मुत्तकी इंसान बाशऊर इंसान होता है, उसको पता होता है मैंने लोगों के साथ कैसे मामला करना है और मैंने अल्लाह ताला के साथ कैसा मामला करना है और अपने साथ कैसा मामला करना है। अगला मसला, रमजान का महीना पाने वाले हर मुसलमान पर पूरे महीने के रोजे रखने फर्ज हैं। मुसाफिर और मरीज को रोजा ना रखने की रुख्सत है लेकिन रमजान के बाद इन दिनों की कजा अदा करनी जरूरी है। मरीज या मुसाफिर पर रोजा छोड़ने का कोई कफारा नहीं। रमजान का महीना अल्लाह ताला की खसूसी इबादत और हमदो सना का महीना है। ये चारों मसाइल इसकी इनकी दलील है सूरत बकरा ही की आयत 185। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बैजिनातिम मिनल हुदा। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़े तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक और बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। लिहाजा अब जो शख्स इस महीने को पाए, इसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोजे रखे, और जो कोई मरीज हो या सफर पर, तो वो दूसरे दिनों में रोजों की तादाद पूरी करे। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता, इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है इस पर अल्लाह ताला की किब्रियाई का इजहार और एतराफ करो और शुक्रगुजार बनो। इस आयत में बीमार के रोजा छोड़ने की बात हुई और मुसाफिर के, थोड़ी सी बात आप लोगों की मदद करने के नियत से करना चाहूंगी। पहली बात ये है कि रोजा फर्ज है, हर एक पे फर्ज है। कब फर्ज है? जब वो रख सके। ये एक जुमला नोट कर लें, रोजा कब फर्ज है? जब किसी बच्चे में रोजा रखने की सलाहियत पैदा हो जाए। ठीक है, अब वो सलाहियत जो है वो बाज लोग में 10 साल में भी आ जाती है, बाज में 11 में भी आती है, 12 में भी आती है, और ये माँ पे भी डिपेंड करता है। वो माएं जो बच्चों को 7-8 साल का होने पे रोजा छिखाने लग जाती है ना, थोड़ा थोड़ा रख लो फिर छोड़ देना, छोड़ना रख लो तोड़ कर लो, तो वो बच्चे जल्दी ही इस चीज के काबिल होते हैं। और जो माए लाड देखती रहती हैं उनके तो बास दफा बच्चे तो क्या वो जवान भी हो जाए तो वो रोजा नहीं रखते कि हमारी माँ ने हमें रोजा नहीं रखाया तो तुम कहाँ होती हो रखवाने वाली। ये असूल भी ठीक नहीं है। करा क्या करें, छोटे बच्चों को आदत डाले, सहरी खिला दें और उन्हें कि बस आपका रोजा शुरू हो गया, फिर जब खाना खाएंगे उनका रोजा पूरा हो गया। कई बच्चे दिन में कई रोजे रखते देखे गए कि अब मैं एक और रोजा रख रहा हूँ और मैं दूसरा रखता। घर में ऐसे माहौल होने चाहिए, बच्चों को शौक दिलाइए। फिर उसके बाद जरा जवान होने वाले बच्चे पहले से मत सोचें कि नहीं रख सकता, रख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रखवाएं। जब उनकी बर्दाश्त बढ़ती जाएगी फिर इंशाल्लाह ताला उनका मामला होगा। लेकिन यहाँ फिर ध्यान में रखिए कि बाज बच्चे को रोजे रखा के फिर माए सारा दिन सुलाए रखती हैं, नमाजों के लिए भी नहीं उठाती कि नहीं ये बेचारा रोजे से है, तो ये तो आपने खुद ही उसकी बुनियाद गलत कर दी। शायद आगे ये मसला आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। इस तरह से बच्चों को आदत डाल दे। बाकी रह गई बात मुसाफर और मरीज के रोजे की। मुसाफर के लिए रुख्सत है, आपको रोजा छोड़ने छोड़ दें। आप कहते हैं आजकल तो सफर मुश्किल नहीं है, जहाजों में जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, चॉइस है, छोड़ना चाहे छोड़ दें, ना छोड़ना चाहे रख ले, कोई हर्ज भी नहीं। बस ये जहन में रखे कि जो छोड़ रहे हैं वो आगे रखना है, क्योंकि सफर इस्लाम में सफर जब मकसद सफर होते हैं। हमारी तरह ऐसे बेकार सफर नहीं लोग करते थे कि चलो जी बस ऐसे ही जा रहे हैं जी, कुछ भी नहीं बस ऐसे ही देखने जा रहे हैं, कर रहे हैं, कोई काम नहीं बस ऐसे ही जरा देखते हैं, रोड पे चक्कर लगाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो मकसद के तहत जब सफर होता है तो वक्त कम से कम वक्त में जल्दी खत्म करने की नीयत होती है। तो इसलिए जब रोजे में इंसान में नकाहत आती है या इंसान अपने आप को फोकस नहीं कर पाता तो उसके लिए रुख्सत दी कि चलो तुम रोजा छोड़ दो, लेकिन वो भी रखा जाएगा बाद, ठीक है। फिर तीसरी चीज जो आती है वो क्या है, मरीज। और मरीज के अंदर जो थोड़ी सी चीज है जिसपे बात करने की जरूरत है, मरीज कैसा मर्ज, यानी कि एक वो मर्ज होता है कि जिसका रोजे से कोई ताल्लुक नहीं। मसलन आपकी उंगली में चोट लग गई, आप तो मरीज बन गए। और औरतें तो अक्सर सर पे पट्टा बांध के मरीज बनी होती हैं, खास तौर पे जब शोहर के घर आने का वक्त होता है। तो ये मर्ज नहीं है। हर वो मर्ज जिस मर्ज से बीमारी की शिद्दत बढ़ने का डर है, कोई बीमारी का डर है, तो इस वक्त में रुख्सत मौजूद है, लेकिन फिर बाद में रखना पड़ेगा। ये जहन में रखे। और जो बाद में रखने का सोच लेता है ना, तो फिर उस चीज को जहन में अभी से रख ले कि अभी तो माहौल बना हुआ है, रख रही हूँ, बाद में अकेला रखना मुश्किल होगा। तो वो अगर रखेगा तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मरीज भी और रोजा रख भी लेता है और उससे उसके अंदर कोई यानी कोई ऐसा गलत सोच पैदा नहीं होती तो वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक है। बस मरज ऐसे होते हैं। अगली जो चीज है कि रोजा छोड़ने का कफारा नहीं है, तो उसमें यह है कि जो बीमारी, मिसाल है कि आप आज सुबह उठे, आपको बुखार था या आपको दवा खानी थी, कुछ भी था, ठीक है, आपने रोजा छोड़ दिया, बस इसकी कजा यह है कि आप जो ही आपको मौका मिले उसको मेकअप कर लें, उसका कफारा नहीं है। लेकिन बास मर्ज ऐसे होते हैं जो दायमी मर्ज होते हैं, मसलन किसी को अब ऐसी बीमारी है कि उसको पता है कि आज भी नहीं रखा और अगले दिनों में भी नहीं रखूंगी। मसलन बास लोगों का स्टमक प्रॉब्लम होता है, वो चंद घंटे तक भूखे उसके बाद नहीं रह सकते, बास शुगर पेशेंट होते हैं, कुछ ऐसे कुछ तो सोच लेते हैं। मैंने जी देखा है कि बास खवातें अच्छी बड़ी भाग भाग के काम कर रही होती हैं, फिर रही हैं, जो ही नमाज का वक्त आएगा बैठ जाएंगी, वो मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती, लगती अभी आप क्या कर रही थी। यानी आप देखिए हमारे मिसकॉन्सेप्शन कितने, कि आम हालात में हम खड़े चल फिर रहे होते हैं और नमाज के वक्त में हम बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद से ज्यूम नहीं करना चाहिए कि मैं रोजा नहीं रख सकती। एक बहुत बड़ा मुगालता है हम लोगों का कि हम रोजा रख नहीं सकते। नहीं, आप रख सकते हैं, आपको यकीन दिलाए मैं रख सकती हूँ। रखें, नियत करें, सहरी खाएं, नियत करें, अल्लाह ताला जहां तूने रोका मैं रोक दूंगी, लेकिन मेरा रोजा है। आप देखेंगे आप थोड़ा थोड़ा करके बहलाएं, अच्छा यहाँ नहीं, अच्छा यहाँ तक, बस और वक्त 5 मिनट 1 घंटा, अच्छा मैं इसके बाद खोल लूंगी। आप देखिए कि आप पहले दिन पूरा रख लेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, आप कहेंगे अच्छा कुछ नहीं हुआ, अगले दिन फिर रखेंगे। और रोजे में बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो इस तरह रोजे की हालत में रखें, लेकिन अगर छोड़ें तो फिर उसको बाद में पूरा करना होगा, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है ये बीमारी मेरी अभी है तो वो कफारा दे दे, और कफारा क्या, वो आगे आएगा। एक मिस्कीन को खाना खिलाना, एक वक्त का खाना है, ठीक है। लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर आज मुझे शुगर है तो वो हमेशा ही रहेगी। बंदा मोमिन हमेशा ये सोचता है मेरा कल सब ठीक होगा, आज बीमार हूँ देखना कल मैंने बिल्कुल ठीक हो जाना है, आज मेरे में हिम्मत नहीं कल होगी। और इस नियत से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर वो अपने आप को नेकियों के लिए तैयार करे। अपने ऊपर रहम ना खाएं, तरस ना खाएं अपने ऊपर। हम जब बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं ना तो हमारे अंदर सुस्ती आती है, और हम स्ट्रांग होते हैं तो ठीक होते हैं। कोई बीमार हो आप देखें उसको सब बीमार बीमार के, वो मुर्दा मुर्दा पड़ा हुआ ऐसे लगता है कुछ नहीं है, कोई उसको क्यों उठो कंघी करो, चलो उठो जाओ शावर लेके आओ। आप देखिए शावर लेके साफ कपड़े पहन के आप कंघी करते हैं ना, तो आप अपने आप को बहुत सेहतमंद महसूस करते हैं। तो तर्स नहीं खाना चाहिए इस मामले में अपने ऊपर। ये कह रही है कि अपॉइंटमेंट लाइक इफ शी और ही हैज टू गो समवेयर फॉर अ डे और एन ऑफिशियल वर्क एंड ही हैज टू स्पेंड अ डे विद नॉन मुस्लिम. इन दिस केस नॉन मुस्लिम के साथ डे स्पेंड करने में रोजे का क्या ताल्लुक है? देखिए कि आपकी बात समझ रही हूँ. अगर तो सफर है थोड़ा ना चाहे छोड़ सकते हैं दूसरे शहर गए, लेकिन सेम शहर में तो क्या आप रोजा रख के सारा दिन बैठे तो नहीं रहते ना? काम तो हम वैसे ही करते हैं, जॉब्स पे भी जाते होंगे लोग. तो ऐसी वजह में बल्कि देखिए ये मौके बेस्ट दावा के मौके होते हैं. अगर आप नॉन मुस्लिम में जा रहे हैं आप रोजे से, मैं तो खुशी से जाऊंगी और बताऊंगी उनको कि रोजा में क्या देता है, और वो खुद ही आपसे मौजू छेड़ देंगे कि आपने रोजा रखा है, क्यों रखा है, कैसे रखा है. तो ऐसे मौकों पर गिव अप नहीं करना चाहिए. बाकी ये बात है कि अगर शहर से बाहर हैं, चॉइस है आपकी, छोड़ दें तो छोड़ दें. लेकिन बाज लोग तो इसको प्रोटोकॉल भी समझते हैं, और अल्लाह माफ करे कि बाज मुसलमान लोग हैं वो रोजा रखना क्या, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि रमजान का महीना भी आया हुआ है. तो अल्लाह ताला हमारे लिए रहम कर दे, और जो रास्ता इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला वही हमारे लिए आसान कर देगा. अगला मसला है, रमजान मुबारक में रात के वक्त बीवी से हम बिस्तरी करना जायज है. इफ्तार से लेकर सुबह सादक के तलू होने तक का वक्त रोजे की पाबंदी से मुस्तस्ना है. मुस्तस्ना का मतलब है एग्जेम्प्ट, यानी उसकी रुख्सत है. दौरान एतिकाफ में रात के वक्त बीवी से हम बिस्तरी मरना है. इन सब मसलों की दलील सूरत बकरा की आयत 187, उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम. तुम्हारे लिए रोजों के जमाने में रातों को बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम इनके लिए लिबास हो. अल्लाह ताला को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से खयानत कर रहे थे, मगर इसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया और तुमसे दरगुजर किया. अब तुम अपनी बीवियों के साथ शब्बाशी करो, और जो लुत्फ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज कर दिया है इसे हासिल करो. नीस रातों को खा पियो, यहाँ तक तुमको से सुपैदा सुबह की धारी, यानी रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी नुमाया नजर आ. तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोजा पूरा करो. जब तुम मस्जिदों में मोतकिफ हो यानी एतिकाफ की हालत में, तो बीवियों से मुबाशरत ना करो. ये अल्लाह ताला की बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब ना फटकना. इस तरह अल्लाह ताला अपने अहकामात लोगों के लिए वजाहत, यानी बसराहत क्या होता है, सरी खुला वजाहत के साथ बयान करता है. तवक्को है कि वो गलत रवैये से बचे. ये आयत बुनियादी तौर पे कुरान पाक में जो आयतें आई जिसमें रोजे के मुख्तलिफ यानी तदरीजी मराहल थे उसमें से थी. खुलासा कलाम ये है कि इस्लाम ने रोजे को एकदम फर्ज नहीं करार दिया. जिस तरह शराब लम्हा लम्हा करके हराम हुई, सूद मुख्तलिफ स्टेप्स में आया, इसी तरह रोजा भी स्टेप्स में आया, जिसमें शुरू में क्या होता था कि रात के वक्त में भी दी थी, सिर्फ मगरिब से लेके इशा की नमाज का बीच का वक्त, या मगरिब के बाद एनी टाइम आंख लग जाए सो जाए, तो ये बीच का जो वक्त होता था इसमें खाना पीना ताल्लुकात भी शोहर मुलाकात, जो ही रात इशा का वक्त शुरू हुआ या उससे पहले किसी की आंख लग गई तो ये सारी चीजें फिर मना हो जाती थी. इंसानी नफ्स पे ये चीज बोझल पड़ी. अल्लाह ने मुसलमानों के लिए रोजे आसान कर दिए. कैसे कि चलो कोई बात नहीं, तुम इस काम को अब तुम रात के लिए अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया. और ये उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ताला की आसानियों और रहमतों की दलील है. अल्लाह ताला हमें इस इस्लाम की कदर करने की तौफीक दे कि जिसमें अल्लाह ताला ने हमें वाकई कितनी खूबसूरत चीजें बताई. तो ये थी वो चंद बातें जो रोजे की फजीलत कुछ मसाइल की थी. इंशाल्लाह अगले चैप्टर में चांद के देखने से लेकर फिर रोजे के जो मुख्तलिफ हैं हम इसको देखेंगे. कोई सवाल जो बातें हुई उसकी रोशनी में अगर है, जिनका सवाल है कि क्या कुरान तो इसकी क्या हकीकत है, इसके बारे में दो बातें मिलती हैं. पहली बात ये है कि रमजान जो कुरान पाक जो है वो लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पे पूरे का पूरा रमजान में नाजिल हो गया था, उतर गया था, ये नज़ूल था. दूसरी इसके ये कि आसमाने दुनिया से हम तक पहुंचा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये 23 साल में पहुंचा, लेकिन इसका आगाज रमजान में हुआ. पहली वही जो थी इकरा बिस्मि रब्बिकल अलक, वो सब कब नाजिल हुई, जब रमजान का था. तो दोनों बातों को लिया जाता है. अगर ऊपर से लेके पहले आसमान पे हमारी कुर्बत हो गई, हमारे करीब हो गए इंसानों के, तो उसको भी मुराद लिया जा सकता है. और दूसरा ये कि पहली वही की तरफ इशारा है. ठीक है, रमजान के महीने में आगाज हुआ था। पहली वही इकरा बिस्मि रब्बी अल्लज़ी खलक रमजान में आई थी, ठीक है। उसके बाद गाहे बगाहे आती रही, जब जरूरत पड़ती रही आती रही। तो ये जो शहर रमजान अल्लज़ी उन्जिला फीहिल कुरान की बात है वो क्यों है? क्योंकि इसमें नज़ुल शुरू हो गया, और जो चीज शुरू हो जाती है वो खत्म भी हो जाती है। आप सब जानते हैं कोर्स शुरू होते हैं तो फिर ही खत्म होंगे ना, शुरू नहीं होता तो खत्म नहीं। तो इसलिए कहा कि रमजान के महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ। और दूसरी इसकी दलील क्या दी जाती है कि आसमाने दुनिया, ये जो आसमान हमें दिख ना, इसके ऊपर फिर सात आसमान है, और आसमान जो सारे कुरान पाक का पूरा पूरा वो नुस्खा जो अल्लाह ताला ने अपने पास इसको रखा हुआ था वो पहले आसमान पे आया था, और वो जो था वो रमजान के महीने में हुआ था, ठीक है जी। इनका सवाल है कि प्रेग्नेंट औरत है और वो रोजे नहीं रखती कि मैं बाद में ठीक होंगी तो रख लूं, वो प्रेगनेंसी में अल्लाह ना करे मर गई या उसके बाद, तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस अल्लाह ताला ने दिए हैं। पहली चीज अगर आप कफारा दें, दूसरी एक सही रिवायत में आता है कि ममात अलैहि सियामहु फसाम वलीयुहु, जो मर जाए इस हाल में कि उसके सर पे रोजे फर्ज थे अभी और नहीं रखे, तो उसका वली उसके रोजे रखेगा। यानी वो शख्स जो हमारे माल में से वारिस बनेगा, वो शोहर भी हो सकता है, वो बाप भाई जो भी, यानी ऐसे रिश्तेदार हैं बेटा औलाद, तो वो आपके रोजे रखेंगे, ठीक है। और अगर हम अपने कफारे खुद ही दे सकेंगे तो भी ठीक है। अगला चैप्टर देखेंगे रुयतुल हिलाल, चांद देखने के मसाइल। रुयत कहते हैं देखने को। उर्दू जानने वाले इस लफ्ज से वाकिफ हैं कि हमारे यहाँ अमूमन एक जुमला बोला जाता है कि रुयते हिलाल कमेटी की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि चांद दिख गया। तो रुयत रा से है देखना। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर रुयतुल हिलाल, चांद देखने के मसाइल। पहली बात, रमजानुल मुबारक का चांद देखकर रोजे शुरू करने चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि एज्यूम कर लें, गुमान कर लें कि बस ये ठीक है चांद दिख ही गया होगा, नहीं, चांद के देखने का ताल्लुक है। दूसरी बात, शाबान के आखिर में मतला कहते हैं ये अबर को, जैसे मतला मौसम कह लें या फिजा, अबर आलूद हो यानी वहां बादल हो, तो शाबान के 30 रोजे पूरे करने चाहिए। अगर रमजान के आखिर में मतला अबर आलूद हो तो रमजान के 30 दिन पूरे होने चाहिए। इन दोनों बातों की दलील हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हों से रिवायत है कि चांद देखे बगैर रमजान के रोजे शुरू ना करो, और चांद देखे बगैर रमजान खत्म ना करो। अगर मतला अबर आलूद हो तो महीने के 30 दिन पूरे कर लो। इसे सही बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। पहले तो शायद लोगों के लिए ये कभी इतनी बड़ी बात नहीं होती थी, क्योंकि बचपन से सुनते आते हैं लोग के भाई चांद देखना है। और मेरा ख्याल है कि दो ही मौके होते हैं कि जिन पे चांद को जरूर देखने का एहतमाम किया जाता है, और उसमें एक मौका रमजान का चांद और दूसरा ईद के चांद का होता है। लेकिन आज के दौर में ये भी एक मसला बनता जा रहा है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। कुछ लोग कहते हैं कि चांद देख के रोजे आगाज होंगे और ईद देख होगी, कुछ कहते हैं नहीं पहले से कैलेंडर बना लें। पता नहीं कि अब आप लोगों के यहाँ रहने वालों के लिए ये मसला किस नौईयत का है, लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो ये बात आपके सामने कुरान पाक की दलील आ गई। आगे भी आप इसमें देखेंगी कि कुरान पाक में भी आता है कि फमन शहिद मिनकुम शहरफ फलयसुम, 3 से आगे जो सूरह बकरा में रमजान के ताल्लुक से बातें। तो फमन शाहिदा, शाहिदा का मानी मुशाहिदा, यानी जो देखे हाजिर हो। तो लिहाजा सही बात अल्लाह ताला के हुक्म से यही है कि चांद के देखने का ताल्लुक है। पहले से आप साल का कैलेंडर नहीं, तो फिर ईद के मौके पे थोड़ा सा झगड़ा उठता है कि हम सऊदी अरब के साथ ईद करें कि यहाँ के साथ करें। हर एक के पास अपने दलाइल होंगे, हम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जो कुरान और सुन्नत से वाज दलाइल मिलते हैं वो दोनों मौके के पर चांद देखने के हैं। वरना तो अगर आप देखिए कि आप एक मुल्क में रहते हैं और आपको दूसरे मुल्क के साथ ईद करनी है, तो फिर आपको तो रात को करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां जब सुबह होती है तो आपके पास रात होती है। तो बहरहाल ये एक फिकी मसले हैं। हमें एक मुख्तसर सी बात पता चल गई कि चांद का देखना लाजिम है। एक मुसलमान की गवाही पर रोजे शुरू किए जा सकते हैं। बस दफा ये भी बात होती है कि कितने लोग गवाही दें कि चांद देखे और कौन देखे गवाही होगी। तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने एक ईमान वाले की भी गवाही जो है वो ऐसी रखी है कि उसकी बुनियाद पे फिर रोजे या ईद का जो फैसला है वो किया जा सके। इसकी दलील देखते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि लोगों ने चांद देखा اور میں نے نبی اکرم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ رؤیت ہلال کمیٹی بہت بڑی بڑی ٹیلیسکوپس کے پورے جدید آلات سے آراستہ ہونے کے باوجود چاند نہیں دیکھ پاتی، وہ قریب ہیں اس بات کے کہ اعلان کر دیں کہ چاند نظر نہیں آیا۔ اتنے میں کوئی ایک ہم جیسا عام شہری اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑا ہے اور اس نے چاند کو دیکھ لیا، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے چاند دیکھا ہے، تو پھر اس طرح ان سے گواہی لی جائے گی کہ واقعی آپ نے دیکھا ہے، تو بس پھر ایک ایمان والے کا دیکھنا بھی انشاءاللہ پھر ان کے فیصلے کو بدلنے کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ بات سمجھے کہ یہ کوئی اس کا اس طرح کی کسی بات سے تعلق نہیں کہ ایک نے نہیں دیکھا تو اب دوسرا بھی نہ دیکھے، یعنی جس طرح سے بھی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا کہ چاند کو کوئی ایک دیکھے گا، چاہے وہ کسی کمیٹی کا ممبر ہے کہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے ساتھ چاند ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک یونیورسل کیلنڈر بنا دیا نا، دیہاتوں میں رہنے والے بھی اس کے لیے اتنے ہی پابند ہیں جتنے شہروں میں رہنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر دور میں کوئی ضروری نہیں کہ انسانوں کے پاس جدید تحقیقات کے بنیاد پہ سب کچھ ہو، تو اللہ کا دین ہر ایک کی رعایت کرتا ہے، اس میں کسی پہ کوئی تشدد نہیں برتنا چاہیے۔ اگلی بات، رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب عید ہو جاتی ہے اور اگلے پہلے دن لوگ کہتے ہیں نہیں ہوئی عید، روز لوگ بےچارے غصے میں ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، تو پھر اس صورت میں کیا کہا جاتا ہے کہ اچھا جی اگلے دن جب چاند دکھا تھا وہ تو بہت بڑا دکھ رہا تھا۔ آپ دیکھیں شک کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو ویسے آپ کو چھوٹی بہت بڑی دکھتی ہے، ہاں عموماً بھی تو یہ عادت ہے نا، جب ہم کسی کو مخالفت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی دکھتی ہیں، تو اب اگر آپ دل میں یہ شک لے کے بیٹھیں گے حکومت کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا اور انہوں نے یہ چونکہ جمعے والے دن لانی تھی یہ کچھ ہوا، تو چاند کے بڑا اور چھوٹا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایسا ایک موقع اللہ کریم کے دور میں ہوا۔ اس کا ذکر ہے صحیح مسلم کی روایت، ابو البختری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم عمرے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا، کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے، یعنی بڑا ہونے کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے کہا کہ دوسری رات کا لگتا ہے۔ ہماری ملاقات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے، کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے، کچھ نے اسے دوسری رات کا۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا کون سی رات کا چاند دیکھا تھا، ہم نے کہا فلاں فلاں رات دیکھا تھا، تو کہنے لگے کہ رسول اللہ کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا تھا۔ تو بات واضح ہے چاند کے سائز سے فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو کب دیکھا ہے۔ نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم اہلہ علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والسلامی ربی وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ہم پر یہ چاند امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اگر آپ حدیث کے لفظ میں اور اردو ترجمے میں دیکھیں تو بات جو ہے وہ درست نہیں لگتی، اس لیے میں آپ کو بھی دوسری پڑھاتی ہوں، آپ پڑھیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والسلام ربی وربک اللہ۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہم اے اللہ، اہلہ کر دے اس کو، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، اور عربی میں ہر چاند کی باتیں فرق ہیں، ہر رات کا ایک مختلف نام ہوتا ہے، تو ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند، اس کا ہلّا یو ہلو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، جیسے وما اہل بہ لغیر اللہ ہے، تو اس موقع پہ یعنی یہ پکارتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اللہ اس چاند کو کر دے ہم پر امن والا، بالامنی امن، یعنی اس چاند کے اندر ہمارے لیے پیس ہو، والایمان، اور ہمیں ایمان ملے، والسلامتی والسلام. اب اگر ہم بالیمنی والایمان کہتے ہیں تو بیسیکلی یومن تو دائیں کی طرف جاتی ہے اور ایمان جو ہے وہ لیفٹ کی طرف جاتا ہے چیز. تو انشاءاللہ آپ وہ دعا جو آپ کو بتائی جائے گی حسن المسلم، تو اس میں بھی یہ دعا ہے جو میں بھی آپ کو بول رہی ہوں، اللہم اہل لہو علینا بالامنی والایمان والسلامتی والسلام ربی و ربک اللہ. بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کا تعلق صرف رمضان یا عید کے چاند سے نہیں ہے، کسی بھی چاند کو، ہر ماہ کا جو بھی چاند جب بھی پہلی دفعہ آپ کی نظر پڑے، وہ پہلے دن کا ہو سکتا ہے، وہ دوسرے دن کا ہو سکتا ہے، تو اس پہ یہ پڑھ سکتے ہیں. یہ اس دعا کی بک میں پیج نمبر 117 پر دعا لکھی ہوئی ہے، اور اس میں تھوڑے سے لفظ الگ سے اور بھی ہیں. دیکھیں یہی حسن ہے کہ ایک چیز ایک روایت سے ہمیں کچھ ایک طرح ملتی ہے، پھر تھوڑی سی اس میں دوسری فرق ہے، ایز سون ایز اگر اس کی سند ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو ادا کرتے ہیں. تو اس میں تھوڑے سے لفظ آگے ہیں، کم سے کم جو میں نے آپ کو بولا ہے وہ پڑھ لیں گے تو بھی کافی ہے، لیکن اس میں اگر اضافہ کرنا چاہیں تو ایک روایت جو ملتی ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ اکبر، اللہم اہل لہو علینا بالامنی والایمان والسلامتی والسلام یا والاسلام والتوفیقی لما تحب ربنا ترضى ربنا وربك اللہ. تو اس میں سے جو لفظ آپ کو آسان لگے یہ پڑھیں، اور آپ لوگوں کو ایک ایکٹیویٹی بھی بنانی چاہیے کہ اپنے پاس یہ دعا لکھ کے رکھیں، اور جب بھی نیا چاند دکھنے کا ہوتا ہے مبالغے کے ساتھ کوشش کر کے چاند دیکھیے اور یہ دعا پڑھیں. اب دیکھیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی دعا پڑی ہوئی جو ہے اس کو امن دے دے، امان دے دے، سلامتی ہو، بیماریوں سے ہم سلامت ہو جائیں، جھگڑوں سے سلامت ہو جائیں، حادثوں سے. آج کے دور میں ہر بندہ نفسا نفسی کا شکار ہے، ہر طرف فتنوں کا دور ہے، تو یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رکھتی ہیں. پھر اگلی بات، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے. بس اگر آپ ناروے میں ہیں تو آپ ناروے میں چاند دیکھیں گے، کوئی امریکہ میں ہے تو وہ امریکہ میں دیکھے گا، کوئی پاکستان میں تو وہ وہاں دیکھے گا، ہر علاقے کا اپنا ایک مطلع ہوتا ہے. دوسری بات، دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے. اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کرنی چاہیے. یہ صورتحال کب پیش آتی ہے؟ میں ایک پریکٹیکل اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ لوگ ناروے میں ہیں، آپ نے چاند دیکھ کے روزہ رکھ لیا، آپ سوچتے ہیں کہ میں عید پاکستان کرتی ہوں. آپ یہاں سے گئے تو پاکستان گئے، اب پاکستان آپ سے کچھ آگے گھنٹے آگے، بالفرض ایسا ہوا کہ آپ نے جس تاریخ کو شروع کیا تھا اور جس دن آپ کے یہاں عید ہونی تھی آپ کے 30 پورے ہوتے، لیکن آپ پاکستان گئے تو ابھی وہاں 30واں دن موجود نہیں تھا، تو وہاں آپ کا ایک ایکسٹرا روزہ ہو گیا. پربے والے اسے عید کر رہے ہوتے، آپ پاکستان میں موجود ہیں تو کیا کریں؟ کنفیوژن آئے گا آپ کے ذہن میں کہ اچھا کریں ان کے مطابق روزہ رکھیں، تو دونوں چوائسیز ہیں. اگر آپ کے 30 پورے ہو چکے ہیں نا، وہ 31واں، تو آپ نفل کی نیت سے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور آپ چھوڑنا چاہیں، آپ بالکل کچھ نہ اس دن کھائیں پیئیں، دوسرے لوگ روزے سے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگلے دن ان کے ساتھ آپ عید کریں. ایسے معاملات میں کوئی تشدد نہیں برتا جاتا. کبھی کبھی الٹ سچویشن بھی ہوتی ہے، کسی دور کے، جیسے پاکستان میں کوئی روزے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں امریکہ میں عید کرتا ہوں. اب وہ پاکستان میں روزے رکھ رہے تھے، اب امریکہ میں آئے تو دو روزوں کا فرق پڑ گیا، 28 روزے تھے، 27 تھے، 29 تھے، اور عید کا دن چاند دکھ گیا وہاں، تو وہ کیا کریں گے؟ سب کے ساتھ عید کریں گے، چاند نماز پڑھیں گے، سب کریں گے، پھر عید کے بعد جو دو دن، جو بھی کسی دن میں، پھر جو ان کا ایک یا دو روزے ہیں وہ چھٹے، وہ رکھ لیں گے. کتنا سکون ہے نا. ہمارے اس بات پہ اتنے جھگڑے ہوتے ہیں آج امت میں کہ ایک گھر میں ایک بندہ روزے کر رہا ہے اور ایک کچھ کر رہا ہے تو دوسرا کچھ کر رہا ہے. اب یہ ساری بات کی دلیل ہم دیکھیں گے حضرت قریب، مولا ابن عباس رضی اللہ عنہ، یعنی ان کے غلام تھے یہ ابن عباس کے، کہتے ہیں کہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہما جو کہ حضرت عباس کی بیوی تھی، انہوں نے قریب کو معاویہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا. قریب کہتے ہیں میں نے شام آ کر ان کا کام کیا، میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، میں نے بھی جمعے کی رات چاند دیکھا، پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا، تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعے کی رات دیکھا تھا. عبداللہ بن عباس نے پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا. اور حضرت معاویہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کا روزہ رکھا. ابن عباس نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے، ہم اسی روز اسی حساب سے روزے رکھتے ہیں، ہم تو اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں. میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ معاویہ کی رویت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا نہیں، ہمیں رسول اللہ نے اسی طرح حکم فرمایا، یعنی انہوں نے ملک شام میں دیکھا تھا، ہم ادھر کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں والے یہاں کو دیکھیں گے اور ان کا وہاں کے حساب سے حساب ہوگا. اور اگلی بات اسی کے ساتھ آتی ہے کہ اب بارش یعنی ابر کلاؤڈز کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے تو روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے. کبھی کبھی ایسی سچویشن سامنے آتی ہیں، آپ لوگ روزہ رکھ کے سوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ آج تو بھائی عید تھی، اب سحری بھی گزر چکی، کیا کریں؟ تو یہ احکامات آگے عید کے مسائل میں آ رہے ہیں، وہاں سے بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں. پھر اس صورت میں یہ کہ آپ روزہ کھول دیں گے اور عید کی نماز پھر اگلے دن پڑھیں گے. ہمارا دین اتنی سہولت اور ریلیکسیشن والا دین ہے کہ اگر واقعی ہم اس کو اسی طرح لیں جیسے کہ اس کو ہونا چاہیے تو میرا حال ہے کہ کبھی جھگڑے نہ ہو. صرف ہمارے علم کی کمی اور ہماری شدت پسندی اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گروہ بازی کرنا بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا کر دیتا ہے. اللہ کے نبی کے دور میں بھی اختلافات ہوتے تھے، ایک نے کہا میں نے چاند دیکھا، دوسرے نے کہا نہیں دیکھا. سب کی زبانیں کہاں خاموش ہو جاتی تھی جہاں اللہ کے نبی کو بات کرتے تھے کہ اس کے آگے ہم کچھ نہیں کہیں گے. یہی اصول اور کلیہ انشاءاللہ آج کے دور میں بھی ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ، ہمارا کمپلیٹ لیسن مکمل ہو گیا الحمد للہ. تو کیا کیا سیکھا ہم نے؟ کچھ نئی باتیں، ایک ایک لائن میں بتائیے. تو رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والے لوگ کیسے ہیں؟ کیا ہے وہ؟ رمضان کی رخصتیں، چاند دیکھنے کی دعا. جی بالکل. اور جو لوگ رمضان کو پاتے ہیں اور روزے نہیں رکھتے تو وہ لوگ کیسے ہیں؟ بد نصیب ہیں، رائٹ؟ وہ لوگ روزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بالکل. اور رمضان میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کون سی وہ رات ہے؟ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، رائٹ؟ لیلت القدر، اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدے اٹھانے والا بنائے. اور وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کے لیے ہلاکت کی وعید ہے؟ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی نا، رائٹ؟ 3 لوگ ہیں، روزہ نہ رکھنے والے، بالکل صحیح. ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو درود نہ بھیجنے والے، رائٹ؟ الحمدللہ آپ نے صحیح بتایا. اور کیا مسافر اور مریض کے لیے رخصت ہے روزوں کی؟ मकसद है ना, मुसाफिर और मरीज के लिए रोजों की रुख्सत है, लेकिन उन्हें बाद में वो पूरे करने होंगे। क्या उनकी तादाद पूरी करनी होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें बाद में उसकी कर्जा अदा करनी होगी, राइट। और कफारा क्या होता है? रोजे का कफारा क्या है? एक मिसकीन को खाना खिलाना, बिल्कुल 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 सही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे किसी के सर में दर्द है या सर बांधा हुआ, तो क्या रोजा छोड़ सकते हैं? वैसे ही डेली होता है, बगैर रोजों के भी होता है, रमजान के अलावा भी होता है, छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, राइट। और जानबूझ कर रोजा छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ा जा सकता, राइट। और रमजान की स्पेशल एक बात है कुरान के हवाले से, वो क्या है? कुरान की एक आयत है ना, कुरान नाजिल हुआ, बिल्कुल कुरान का नजूल हुआ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, के तुम मुत्तकी बन जाओ, बिल्कुल रोजे होते इसलिए हैं। अच्छा, अगर शाबान के आखिर में एक्सक्यूज मी, अगर शाबान के आखिर में मतला अबर आलूद हो तो क्या करना चाहिए, और चांद नजर ना आ सके? तो 30 दिन शाबान के होंगे, राइट, फिर रोजा स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर रमजान के आखिर में मतलब अबर आलूद हो तो 30 रोजे होंगे, राइट। बिल्कुल सही, तादाद पूरी करेंगे, बिल्कुल सही। क्या एक मुसलमान की गवाही पर रोजे रखे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों में से सबको ये दुआ याद है, चांद देखने की दुआ? जरूर उस, अल्हम्दुलिल्लाह, जरूर उसको रिवाइज करिए, अगर याद नहीं है तो उसे याद करिए, और बच्चों को भी याद करवाएं, अगर आपको याद है किसी और को याद करवा दें, राइट। और अपने लिए सदका जारी आप कमाएं इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम ऐसा करते हैं, अब हम ब्रेक लेते हैं इंशाल्लाह, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे इंशाल्लाह, 5 मिनट्स का ब्रेक है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ الحمد المبدي والمعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الباب التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصي الجامع الغني المغني سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
واجعل الموت راحة لي من كل شر
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله جی پہلے تو یہ بتائیے میری آواز آ رہی ہے अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस क्लियर है सबके लिए। वेलकम बैक आप सब लोगों को, अहलन व सहलन मरहबा ज़ादुल खैर में। कुरान से देखें हमारा सफ़र जुड़ा हुआ है, अल्लाह के नबी की हदीस से हमारा सफ़र, हमारा साथ जुड़ा हुआ है, किसी न किसी तरह से हम लगे हुए हैं ना, है कि नहीं। हमने बुक पढ़ी किताबुस्सौम, मसाइल समझ में आए आप लोगों को, है ना, कि ये बुक हम एवरी ज़ादुल ख़ैर में पढ़ते हैं, एवरी रमदान पढ़ते हैं, या ये वो मसाइल हैं जो हमें मालूम होते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। ज़ाहिर है बशरी तकाजा है, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, भूल चूक तो हो जाती है ना, तो फिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं दोबारा, क्यों दोबारा रिकॉल करते हैं अपने माइंड में, अपने हाफ़ज़े में बिठाने के लिए ना। इंशाल्लाह आने वाला रमदान हमारा और अच्छा बेहतर गुजरे, हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, जो मसाइल रह जाते हैं, जिसके लिए हम इधर उधर परेशान हो रहे होते हैं, वो हमसे नहीं हो, है ऐसा कि नहीं। अब इसी अगर रोजे के साथ देखा जाए तो फिर हम ये भी सोचते हैं कि अब हमारी नमाज भी अल्लाह करे बेहतर हो जाए, है कि नहीं। हमारी नमाज में भी जो इतनी गलतियां होती हैं, हमारी नमाज पता नहीं हम नमाज सही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, पता नहीं हमारी नमाज सुन्नत के हिसाब से है कि नहीं, हम सजदा सही कर रहे हैं, हम रुकू में सही जा रहे हैं, है ये ख्यालात आते हैं नमाज को बेहतर बनाने के लिए कि नहीं आते। मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है किसी का, या मुझे नजर नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए। अच्छा वॉइस ओके है ना, चले अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं। नमाज को इम्प्रूवमेंट का ख्याल है, किस किस को है अपनी नमाज को बेहतर बनाने का ख्याल, यहाँ पे वन टाइप कीजिए। कौन चाहता है कि मैं अपनी नमाज को चेक करूं सुन्नत नबी के लिहाज से, कि मेरी नमाज भी बेहतर हो जाए, ताकि मैं रमदान में जब रोजे रखूं तो नमाज भी खुशू खुदू से पढ़ू ना, टालने वाली नमाज ना हो, मेरे रोजे जो हैं वो फाके ना बन जाए, अल्लाह की इबादत बने, अरकाने रुकन का एक जरिया बने, है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब चाहते हैं कि हमारी नमाज भी बेहतर हो जाए, और हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी पढ़ी है, सल्लू कमा रअयतुमूनी सल्ली, नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो अब नमाज से पहले कुछ कंडीशंस भी होती हैं, ऐसे ही तो नमाज पढ़ने खड़े नहीं हो जाते ना, कि बस उठाया दुपट्टा पहना हमने और अपना स्कार्फ बांधा, बस जाए नमाज में खड़े हो गए, नमाज पढ़ ली। कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। और सबसे पहली चीज नमाज में क्या आती है, सबसे पहली चीज जब हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नियत, ठीक, बिल्कुल ठीक, नियत हमने करी नमाज की, अब हमारी नियत हो गई, अब हम क्या करेंगे अपने आप को, नियत के बाद हमारी जिस्मानी क्या तकाजा है, तहारत, ठीक, तहारत, हमें चेक करना अपने आप को कि हम पाक हैं कि नहीं। और पाकी के जो अहकामात पूरे होते हैं, जो पानी पे हों, या हमारे कपड़ों के लिहाज से हों, या गुसल के लिहाज से हों, या हमारी बॉडी के लिहाज से हों, उन सारी कंडीशंस को अप्लाई करना, यही है ना। अगर हमारे, इवन हमारी बॉडी पाक है, हम नहाए हुए आए, बिल्कुल अभी हम अभी भी नहा कर बात लेकर बाहर निकले और हमने नापाक कपड़े पहन लिए, कपड़े ऐसे नापाक के कपड़ों में किसी के बच्चे के पेशाब के जो छीटे हैं वो आ गए, तो अब क्या हम उन कपड़ों से नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम तो अभी नहा कर आए भाई, नहीं पढ़ सकते ना। कि तहारत का बयान यही तो है ना, एवरी थिंग क्लीन होनी चाहिए। अब वो कैसे क्लीन हो, तो उसके लिए हम, हमारी बुक है नमाज नबी अहदीस की रोशनी में, बहुत खूबसूरत बुक है जिसमें हमें देखेंगे किस तरह नमाज को हमें कैसे पढ़ना है, और नमाज से पहले पढ़ने की क्या क्या कंडीशन है उनको अप्लाई करेंगे, क्योंकि रोजों के साथ साथ अपनी नमाज को भी इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे। तो आज हमारी बुक जो नमाज नबी है उसका चैप्टर है तहारत का बयान, उसको देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं और किस तरह से तहारत होती है। सिर्फ यही नहीं कि वुदू कर लिया, पाक हो गए और नमाज पढ़ने खड़े हो गए, ठीक है, कौन कौन सी किस्म की तहारत है ये देखते हैं, फिर इंशाल्लाह उसका रिव्यू करेंगे। आप सब लोग भी रेडी हो जाइए बुक्स के, अगर आपके पास बुक्स मौजूद नहीं है तो हम एडमिन से कहेंगे कि यहाँ पे लिंक शेयर कर दीजिए बुक्स का, और जिनके पास बुक्स मौजूद है तो आप लोग प्लीज बुक को ओपन कीजिए, देखिए, और साथ में हाईलाइट जो होता है वो लेके जरूर बैठिए, ताकि कुछ ऐसी बातें होती है जिनको हम फौरन हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक, इंशाल्लाह इसके बाद रिव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نماز نفی میں سے اگلے چیپٹر کے عمل کی باتوں کو نوٹ کریں گے، وہی انداز ہوگا کہ آپ لوگ لکھیں گے، اور جو مسائل اس میں ہمارے سامنے احادیث کی روشنی میں آتے ہیں میں ان کو صرف پوائنٹس کی شکل میں آپ کے ساتھ دہراؤں گی، اور جو بات کہوں گی اس کی دلیل کسی کو دیکھنی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کتاب میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. طہارت کا بیان، آج ہم ان شاء اللہ یہ دوسرا چیپٹر ہے اس کتاب کا، اس کی روشنی میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں نوٹ کریں گے. پہلی بات جس چیپٹر سے ہمیں معلوم ہوئی وہ کیا ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور وضو کے لیے پانی پاک ہونا شرط ہے. دوسری بات ہمیں پتہ چلی کہ بعض دفعہ پانی کا کوئی ایسا ذخیرہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ شک ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز گر سکتی ہے، مثلا کنویں یا کوئی نہریں، تو اس کے بارے میں وہم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پانی پاک ہوتا ہے. اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ سمندر کا جانور حلال ہے، چاہے وہ خود بخود بھی مر جائے. اگلی بات جو پتہ چلی کہ کھڑے پانی میں، یعنی پانی ایک تو رننگ ہوتا ہے، فلوئنگ، جو بہتا ہے نہروں یا دریاؤں کی یا سمندر کی صورت میں، لیکن کھڑا پانی، مثلا سوئمنگ پول ایک خاص جگہ ہے جہاں کچھ پانی جمع ہے، تو اس کھڑے ہوئے پانی میں ناپاکی کا غسل نہیں کرنا چاہیے اس پانی سے، اور ایسے پانی میں پیشاب بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ایسے پانی کو وضو کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یہ باتیں کہتے ہوئے میرے ذہن میں واقعی سوئمنگ پول کا منظر آ رہا ہے. بعض لوگ پبلک سوئمنگ پولز میں جاتے ہیں، لیکن کراہت کے ساتھ کہوں گی کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں اندر سوئمنگ کرنے والے کے جسموں سے کوئی گندگی یا رطوبت اس پانی میں اگر شامل ہو چکی ہو تو اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. انسان سوئمنگ کر سکتا ہے، لیکن پانی جو استعمال ہوگا اگر وہ گندا ہوگا تو پھر اس سے نہ آپ وضو کر سکتے ہیں اور نہ غسل کر سکتے ہیں. اگلی بات جو ہم نے اس چیپٹر سے سیکھی وہ کیا ہے کہ باتھ روم میں جاتے ہوئے، یعنی رفع حاجت کے لیے جاتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کہتے تھے، میں بولوں گی آپ میرے ساتھ دہرائیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ پکڑتا ہوں نر اور مادہ ناپاک جنوں کے شر سے. ہم اس سے پتہ چلا کہ ایسی جگہ جن کو ہم ریسٹ رومز یا ٹوائلٹس کہتے ہیں، یہ گندگی کی جگہ ہوتی ہیں، تو وہاں جانے سے پہلے ایسی دعائیں مانگ لینا انسان کو شیطان سے بچا لیتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک اور جو دعا بتائی وہ اسی سے ملتی جلتی ہے کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. اب یہ پناہ مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ گندی چیزیں جو ایسی جگہوں پہ رہتی ہیں، قضاء حاجت کے وقت انسان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوتا عموماً، اور شیاطین کو
بندے کی وہ کیفیت بہت اچھی لگتی ہے جب وہ برہنہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو لباس کا صحیح اہتمام نہیں کرتے وہ شیطان کے اثر میں رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان اگر ایسی دعاؤں کا اہتمام کر لے تو اللہ کی توفیق سے کئی قسم کے فتنوں سے انسان بچ سکتا ہے. اگلی چیز ریسٹ روم سے باہر نکلنے کی دعا اس حصے میں ہم نے سیکھی, غفرانکا غفرانکا. اللہ کے نبی جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے باہر آتے تو یہ دعا سکھائی. کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں. کس بات کی بخشش؟ ہمارے ہاں تو عموماً یہ تصور ہے کہ استغفار یا گناہوں کی معافی تب مانگو جب کوئی گناہ کر چکے ہو. تو قضائے حاجت میں جانا کوئی گناہ ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ تو اس کی لاجک کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے کہ انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ یہ جو اتنا وقت میں نے قضائے حاجت میں یعنی ریسٹ روم میں گزارا یہ میں تیری یاد تیرے ذکر سے غافل رہا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ باتھ روم میں بات نہ کرو. جب کوئی برہنگی کی حالت میں ہو تو زیادہ بات نہ کرے کیونکہ کرامن کاتبین کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, لکھنا مشکل لگتا ہے ان کو. تو جب اللہ کا ذکر ہم نہیں کر سکتے تو ان گھڑیوں پہ انسان افسوس کرتا ہے کہ اللہ میری زندگی کا یہ وقت تیری یاد سے غافل گزر گیا. یہاں بات کروں گی ان لوگوں کے بارے میں جو ان یوزل ٹائم لگاتے ہیں باتھ روم میں. ٹوائلٹ میں چلے جائیں تو سارے گھر کو مشکل ہوتی ہے کہ اب یہ نکلیں گے نہیں. صرف ایک ہی جملہ بول دیتی ہوں کہ جو جتنا وقت جہاں گزارے گا زیادہ امید ہے کہ وہیں موت آئے. نارمل ہے نا, موت کا تو کوئی وقت پتہ نہیں, کون چاہے گا کہ اس کی لاش ٹوائلٹ سے نکلے. پھر وہاں جا کے گانے گانا, میگزین پڑھنا, کیا اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ اسلامی کلچر نہیں, یہ ایک ضرورت ہے. فارغ ہوئے باہر آ گئے, یہ کلچر جو ہے کہ آپ باتھ روم سانگس کے نام پہ ایک چیز کو گلیمرائز کر دیں اور پھر اندر جا کے آوازیں لگ رہی ہیں, یہ معیوب بات ہے. اپنے زندگی میں اس چیز پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قضائے حاجت باتھ روم میں جانے کے بعد کوئی بھی بلا وجہ بات نہ کرے. جو چیز چاہیے پہلے لے کے جائیں. بچوں کو بچپن سے ماں سکھائے اور چھوٹے بچے کو ماں تربیت کرے. میں دیکھتی ہوں کہ تربیت کا نقطۂ آغاز ہی غلط ہوتا ہے. مائیں بچوں کو بٹھاتی ہیں جب فارغ کروانے کے لیے, چھوٹے چھوٹے پاٹس بنے ہوتے ہیں, ساتھ ہی باتیں شروع کر دیتی ہیں. ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ ہم باتیں کریں گے تو ان کا دھیان بٹ جائے گا اور یہ پھر یہاں سے اٹھ کے نہیں جائیں گے. میں اس بات کو ایسے سمجھتی ہوں کہ ماں نے بچپن سے اس کو عادت ڈال دی کہ تم ٹوائلٹ میں جا کے بھی باتیں کرو, اشارے سے بات نہیں کرتے, کیونکہ اس کے لیے تو وہی کیفیت ہوتی ہے. تو لہٰذا کیا بات پتہ چلی کہ بلا وجہ باتھ روم میں بیٹھنا نہیں, وہاں جا کے بلا وجہ بات نہیں کرنی, اور جب وہاں سے باہر آئیں تو اس شعور کے ساتھ کہ ہم نے اتنا وقت اللہ کی یاد سے غافل ہو کے گزار دیا کہیں گے غفرانہ کا. اگلی بات اس چیپٹر سے ہمیں پتہ چلی کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹوائلٹ میں قبلہ رخ نہ بیٹھا جائے. کبھی مجبوری ہو تو الگ بات ہے, لیکن جب ٹوائلٹس بنتے ہیں تو پھر اس کے اندر یعنی اہتمام ہونا چاہیے. بعض دفعہ ہم کسی ایسے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں کہ جہاں پہلے سے وہ بنے ہوئے ہیں قبلہ رخ, تو پھر کیا کیا جائے, پھر پشت کر کے بیٹھا جائے, یعنی فرنٹ کی بجائے بیک سائڈ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے لیکن دوسری طرف نہ ہو. اگلی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کسی مجبوری کے وقت بھی انسان کو گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے. عرب لوگ کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے. جن جو ہے نا وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں, اب اگر اس کے ساتھ انسان گندگی لگا کے پھینک دیتا ہے تو ان کو تکلیف ہوگی. اور ایک اور بات پتہ چلی کہ راستوں میں اور سایہ دار درختوں کے نیچے رفع حاجت سے فارغ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جگہ لوگوں کے آرام کی ہوتی ہیں اور وہاں لوگ اگر گندگی دیکھیں گے تو یہ ان کے لیے تکلیف کی بات ہوگی. اگلی چیز ہمیں اس چیپٹر سے پتہ چلی کہ سیدھے ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ کھانے کے لیے بنایا. پھر اگلی بات پتہ چلی کہ کسی مجبوری میں اگر پانی نہ ہو تو مٹی یا پتھر کے ڈھیلوں سے استنجا ہو سکتا ہے, لیکن تاک آڈ نمبرز یعنی 1 3 5 7 آڈ نمبرز میں استعمال کیا جائے گا. اور تین ڈھیلوں سے بھی اللہ کے نبی کرتے تھے. آج کے دور میں تو الحمدللہ پانی موجود ہوتا ہے, اس لیے اس کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں. ہاں یہاں ایک چھوٹی سی بات ہم کر لیتے ہیں کہ بعض دفعہ جب ہم پبلک ٹوائلٹس میں جاتے ہیں اور وہاں پانی کا اہتمام نہیں ہوتا تو کیا کیا جائے. اسپیشلی اسکولوں میں بچوں کو اس چیز کا پرابلم ہوتا ہے, یا وہ لوگ جو جابس کرتے ہیں یا ایئرپورٹس پہ اب جاتے ہیں, تو اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں, آلٹرنیٹس لیے جا سکتے ہیں. مثلا آپ اپنے پرس کے اندر پاؤچز رکھ سکتے ہیں, جس طرح سیل پیک سینڈوچ بیگس ہوتے ہیں, پتلے سے ہوتے ہیں, دکھتے بھی نہیں ہیں, اور جس کو زپر لاک کہتے ہیں ہمارے ہاں. آپ اس کو اپنے پرس میں ایک دو رکھ چھوڑا کریں, جب کہیں ایسی جگہ ہو باہر سنک سے اس میں آپ پانی بھریں, وہ ایک تھیلی سی بن جائے گی, اندر جائیں اس کا سائڈ سے تھوڑا سا کھول کے تو اس کو استعمال کر کے پھینک دیں, سب سے آسان ہے. یہ نہ ہو تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے پاس کوئی چھوٹا سادہ گلاس رکھ سکتے ہیں, آج کل ڈسپوزیبل گلاس عام ہے. تیسری صورت, اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ٹوائلٹ پیپر کو گیلا کر کے لے جا سکتے ہیں باہر سے. اس سے بھی آخری درجے کی جو بالکل ہی کراہت کے ساتھ ہی کرنے والی بات ہے, لیکن اس میں رخصت آسانی ملتی ہے, کہ جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو بالکل صاف ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں صفائی کا کام بہت ہوتا ہے الحمدللہ, تو آپ بیٹھنے سے پہلے ہی فلش کریں اور ٹوائلٹ رول کو تھوڑا سا گیلا کر لیں, پھر جتنا استعمال کر سکیں کریں, اور آخری دفعہ جو ہے وہ آپ اس گیلے سے کر لیں. لیکن یہ کہ پورا اہتمام ہونا چاہیے پانی کا, کیونکہ اس سے بدبو بھی جاتی ہے اور انسان کے جسم کے جو جرمز ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے اس چیپٹر سے ہمیں, کہ قضاء حاجت کے دوران دوسروں سے چھپنا چاہیے, سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ کوئی دوسرا دیکھے, کیونکہ یہ بات حیا کے بھی منافی ہے اور مروت کے بھی خلاف ہے. حیا کے خلاف کیسے ہے کہ انسان کا ستر کھل جاتا ہے, پرائیویٹ پارٹس کھل جاتے ہیں, اور یہ چیز کبھی بھی انسان کو پسند نہیں آتی. مروت کے خلاف کیسے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ پیدا کیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایک انسان جب دوسرے انسان کو اس طرح کے پرائیویٹ میٹرز کرتا دیکھے, جو ہر انسان کی ضرورت ہے, کوئی نیک ہے یا امیر ہے یا غریب, ہر ایک یہ کام کرتا ہے, لیکن دوسرے کے سامنے کرتا ہوا دیکھ کے اس بندے کی رسپیکٹ نہیں رہتی, تو اسلام رشتوں کی اور انسانوں کی رسپیکٹ کروانا چاہتا ہے. میں افسوس کے ساتھ کہوں گی, جو چیز میرے علم میں بھی آئی اور مشاہدہ بھی ہوا, کہ بعض دفعہ جو نان مسلم سکولز ہوتے ہیں وہاں پہ ٹوائلٹس جو ہوتے ہیں اس میں مجھے بتایا گیا کہ دیواریں نہیں ہوتی, جن کے بچے بھی اگر وہاں جاتے ہیں تو پانچ چھ ٹوائلٹ لگے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے کرتے ہیں. اور میں نے ایسا ایک سکول دیکھا بھی کہ ایک ہی روم میں چار پانچ ٹوائلٹ لگے ہیں, تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ یوز کیسے کریں گے, تو پتہ چلا کہ یہاں ٹوائلٹ کا رواج نہیں. اسی طرح جو بات مجھے کسی ایک نے پرسنل اپنے مشاہدے سے بتائی, کہ جیلوں کے اندر جب پرزنرز کو رکھتے ہیں تو وہاں ٹوائلٹ کامن ہوتے ہیں, ایون غسل کرنے کے لیے بھی جو جگہ ہیں وہ ایک ہی وقت میں کئی قیدی کر رہے ہوتے ہیں, اسلام اس کو بھی اجازت نہیں دیتا. کچھ نہیں ہے تو چادر تان لے, لیکن ایک کو دوسرے کے سامنے ایسا غسل نہیں کرنا. یا پھر ایک چھوٹی سی بات کروں گی, کہ بعض دفعہ سوئمنگ کے نام پہ ہم یہ سوچ کے سوئمنگ کرتے اور کراتے بھی ہیں کہ جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن بعض دفعہ سوئمنگ کے نام پہ پھر جو کاسٹیومز اور جو لباس پہن کے بچیاں, اگر ایون صرف بچیاں ہی ہوں, تو وہ بھی چیز حیا کے خلاف ہے. ہر وہ چیز جو انسان کے ستر کو کھول دے یا اس کے فگر کو دکھانے لگے, تو یہ چیز انسان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. اگلی چیز ہم نے اس چیپٹر سے جو سیکھی وہ کیا ہے, کہ جب کوئی ریسٹ روم میں ہو تو باہر سے کسی کو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کوئی کر دے تو جواب نہیں دینا چاہیے. اب دیکھیے, سلام کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر وہاں گانے کہاں گا سکتے ہیں, اور بات کرنے کی تو کیا ضرورت ہوگی. اگلی بات پتہ چلی کہ بلا ضرورت جو شاور کی جگہ ہوتی ہے نا, جہاں انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے, یعنی ایک ٹوائلٹ ہوتا ہے ایک شاور, تو بلا ضرورت شاور کے اندر انسان کو فارغ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ گندگی ہے, چھینٹے ہیں, کہیں نہ کہیں پڑ سکتی ہیں. لیکن مجبوری اور بات ہے کہ انسان کو اپنے اوپر قابو نہ رہے, لیکن ٹوائلٹ کے لیے انسان کو الگ جگہ استعمال کرنی چاہیے. یا پھر وہی طریقہ جو ٹب سسٹم ہے, جس کے اندر بعض لوگ گھنٹوں گزار دیتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ انسان دین مطہر ہے, پاک دین ہے. کوئی ایسا طریقہ کار جو ماڈرن ہونے کی تو علامت ہو سکتی ہے, آپ پورے پورے کمرے جتنے ریسٹ رومز بنا کے اس کے اندر بڑے بڑے سوئمنگ پول چھوٹے چھوٹے گھر میں بنا لیں, شوق کی بات اور ہے, لیکن پاکی پلیدی کا خیال تو بہرحال رکھا جائے گا. گندگی نکل کے انسان کے سارے جسم کو لگ جائے تو وہ چیز انسان کی جو شان ہے اس کو گھٹا دیتی ہے. اگلی چیز ہمیں اس سے پتہ چلی کہ جب کوئی شخص بیت الخلا میں جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ریسٹ روم میں گئے تو بعد میں آپ کے پاس پانی لایا گیا اور آپ نے اس سے وضو کیا، یعنی کسی بڑے انسان کی خدمت کے لیے وضو کروایا جا سکتا ہے. یہ چیز اس باب سے ہمیں پتہ چلتی ہے. پھر اگلی چیز ہمیں پتہ چلی کہ جس کو ریسٹ روم میں جانے کی حاجت ہو، یعنی کوئی ایسا دباؤ ہے کہ اس کو پیشاب آیا ہوا ہے یا اس کو یوز کرنا ہے اور نماز کا بھی وقت آ جائے، تو پہلے وہ فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے، ورنہ نماز میں فوکس نہیں کر سکے گا. لیکن یہاں پھر وہی کہوں گی کہ اتنا لمبا نہ جائے کہ نماز جماعت سے قضا ہو جائے اور اس کو الگ سے پڑھنی پڑے. اگلی بات پتہ چلی اس میں ہمیں کہ جب بہت شدید قسم کی بھوک لگی ہو تو کھانا کھا لینا بہتر ہے نماز پڑھنے سے، ورنہ نماز کے اندر کھانے کی طرف توجہ جائے گی. بعض دفعہ لوگ اس حدیث کو بھی بڑا مس کوٹ کرتے ہیں کہ جب کھانے کا وقت آئے تو نماز نہیں، جی کھانا لگا ہوا ہے وہ کھا لے. ٹھیک ہے، عشاء اور عشاء کا فرق اللہ کے نبی نے رکھا، لیکن یہ ہمارا معمول نہ ہو. سب کو پتا ہے کس وقت نماز ہوتی ہے، تو کھانا یا اس سے پہلے لگا لیں یا اس سے بعد میں لگا لیں. تو کبھی کبھی کی ایکسیپشنل کنڈیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. اگلی بات جو اس چیپٹر سے ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے، یہ قبر کے عذاب کا سبب بنتا ہے. بعض لوگ، ایک اور یہاں پھر چھوٹی سی بات توجہ دلانا چاہوں گی کہ بعض ریسٹ رومز اس طرز کے بنے ہوتے ہیں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز جو بہت ہی درد مندی کے ساتھ کہوں گی کہ کبھی بھی آپ اگر پبلک ٹوائلٹ یوز کریں، اور اسپیشلی جہازوں میں یا ایئرپورٹس پہ یا ٹرینز پہ، کیونکہ میں یہ ایکسپیرینس کرتی رہتی ہوں تو میں اسی کی بنیاد پہ آپ کو بھی فائدہ دینا چاہوں، جب کبھی ٹوائلٹ پہ جائیں تو ایک لمحے کے لیے ذرا گہری نظر سے دیکھ لیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگ اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ اس کے چھینٹے اس کی سیٹ کی سائڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ نیچے فلور پہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ ٹوائلٹ کے جو بالکل آگے تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے وہاں پڑے ہوتے ہیں. تو اس کو پاک کر لیں، ورنہ آپ کے جسم کو گندگی لگنے کا ڈر ہے. اور مجھے تو اس کے لیے سب سے اچھا وہ بھی لگتا ہے کہ جو ٹوائلٹ شیٹس رکھی ہوتی ہے انہوں نے جو اس کے شیٹ کے اوپر بچھانے کی، تو اس چیز کا خیال رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے دو لوگوں کو قبر کے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا. تو پتہ چلا کہ ایک شخص وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو شخص تھا وہ غیبت کرتا تھا. تو دوسری اگلی بات نوٹ کیجئے گا کہ چغل خوری کرنا قبر کے عذاب کا سبب بنے گا. کتنا مزہ آتا ہے نا چگلیاں کھاتے ہوئے، بیک بائٹنگ، اس کی بات ادھر. کبھی بھی ایسا کوئی کیفیت آئے، ایسی کیفیت آئے، تو فوراً سوچ لیجئے گا کہ کہیں یہ میرے قبر کے عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کے کئی اور طریقے ہوتے ہیں. یعنی جب انسان فارغ ہو جائے پھر اچھی طرح سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے، پھر اپنی جگہ سے اٹھے. ایک اور یہاں بڑی ہی، یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی بات کرنی، لیکن کچھ چیزوں کی توجہ دلانی پڑتی ہے. ایک بہت ہی عجیب و غریب سا جو رواج دیکھا گیا، اور نئے بننے والے باتھ روموں میں عموماً اب یہ چیز آنے لگی، کہ فارغ ہونے کے لیے ایک ٹوائلٹ ہوتا ہے اور پاک ہونے کے لیے اس کے ساتھ الگ بننا ہوتا ہے جہاں سے آپ پانی یوز کریں. آپ اس کیفیت کو دیکھیں کہ جب ایک جگہ سے اٹھ کے انسان دوسری جگہ موو ہوتا ہے تو اس دوران کتنی، یعنی گندگی پھیلنے کا ڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی چیز اس چیپٹر سے ہم نے سیکھی کہ اگر کوئی کسی ایسی جگہ پہ گندگی پھیلا رہا ہو کہ ابھی وہ اسی کیفیت میں ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. بس اگر ایک شخص ہے، اس نے مسجد میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا تو کیا آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے؟ نہیں. ایک موقع پہ عربی نے ایسا کام شروع کیا تو صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے. اس کو تمیز نہیں ہے کہ نہ مسجد میں آ کے یہ کام کر رہا ہے، لیکن بدو تھا، گنوار تھا. اور جو لوگ دنیاوی طور پہ نہیں پڑھے لکھے ہوتے وہ بعض دفعہ دینی پاکی پلیدی کا بھی خیال نہیں رکھتے. تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ میں اس کو فارغ ہونے دو، اور جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے پھر اس کے پیشاب کے اوپر خود اپنے ہاتھوں سے پانی کا ڈول ڈالا. اب اس دور کی مسجدوں اور آج کی مسجدوں میں بہت فرق ہے. اس دور میں کچی مٹی کی تھی، اور پانی ڈالنے سے یا اوپر اور مٹی لا کے ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہیں. آج کے دور میں ڈفرینٹ ہے. خدا نہ خواستہ ایسا کام کوئی بچہ کرے آج، عام انسان تو وہ آف کورس نہیں کرے گا. تو پھر بہتر ہے کہ دیکھ کے خاموشی اختیار کی جائے. جب وہ فارغ ہو جائے تو صرف آپ کو اتنا حصہ دھونا پڑے گا یا صاف کرانا پڑے گا. اور اگر آپ سوچیے ایسے حال میں کسی کو ڈانٹے یا مارے تو بھاگ کے پوری مسجد گندی ہوگی نا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے یہ حکمت سکھا دی کہ لوگوں کو موقع دو. اگلی چیز اس باب سے جب ہم سیکھی وہ کیا تھی کہ وہ کپڑا جس پہ پیریڈز کا بلڈ لگ جائے اس کو پانی ہو تو دھو کے اور پانی اگر نہیں ہے تو کھرچ کے صاف کیا جا سکتا ہے. ابھی آگے اور اس کے مسائل آئیں گے تو ہم دیکھیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسے مسئلوں پہ بھی بہت زیادہ یعنی افراط اور تفریط ہے, اور ایون بعض دفعہ پیریڈز میں پہنے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ عام دنوں میں پھر پہن ہی نہیں لوگ سکتے کیونکہ اس پہ نماز نہیں پڑھنی میں نے ان دنوں پہنے تھے. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے, جب کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو اگر وہاں داغ لگ چکا ہے پانی سے دھویا جا سکتا ہے, صاف ہوگا. حتیٰ کہ اگر پانی کے ساتھ دھونے کے باوجود بھی اس کے گیلا پن رہے کوئی حرج نہیں, اور ایون اس پہ سٹین بھی رہے لیکن اس کی گندگی نکل گئی ہے تو بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں, یعنی کیونکہ اس دور میں صحابیت کے اس تو اتنے کپڑے نہیں تھے جتنے آج ہمارے پاس ہیں. تو آج کے لیے حکم کیا ہے کہ پہلے ہی پورا اہتمام کیا جائے کیسی ایسا موقع نہ آئے, لیکن اگر کبھی آ جائے تو پھر اس کو دھو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور باقی رہ گئی بات کہ اس میں پسینوں کا آنا ایسی باتیں, کوئی ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیریڈز کے دنوں کے پہنے ہوئے کپڑوں میں اگر پسینہ آ گیا بعد میں آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے, ایسی کوئی بات نہیں. پھر ایک اور حدیث میں دیکھی گئی کہ بعض دفعہ لوگ کسی کا ایسا دوپٹہ لے کے بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے جو کسی نے پیریڈز میں پہننا ہوتا ہے, کوئی دوسرا لینے بھی لگے تو اس کو روک دیتے, بعض دفعہ اس کو جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. ایسی کوئی بات نہیں, ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ جائے نماز پکڑاؤ, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں پیریڈ سے ہوں, تو آپ نے کہا حیض تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے, تو لہٰذا ہاتھ جو ہے وہ مومن کے پاک ہوتے ہیں. پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی کچھ ایسی سیکریشنز ہوتی ہیں جو کچھ پرسنل کاموں سے ریلیٹڈ ہیں مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. تو اگر کسی مرد کے کپڑے پہ کوئی ایسی چیز جیسی رطوبت لگ جائے تو اس کی بیوی بھی اس کو دھو سکتی ہے اور وہ خود بھی اس کو دھو کے پھر اسی کپڑے میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے. پھر اگلی بات اس سے ہمیں پتہ چلی کہ دودھ پیتے ہوئے بچے کا پیشاب لڑکا ہے اگر وہ, تو اگر کوئی پیشاب کر دے تو چھیٹا لے کے پانی تھوڑا سا لے کے اس کے اوپر چھیٹے لگا دیجئے تو جائز ہے اس کو پھر دھو, اگر ضرورت مطلب مشکل ہے حالات نہیں ایسے کہ اس کو دھویا جائے تو اسی طرح گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اگر لڑکی فیمیل بچی ہے بیبی ہے تو اس کا پیشاب جو ہے اس کپڑے کو دھونا پڑے گا, یہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے, آج سائنس نے بھی بتا دیا کہ لڑکے کا پیشاب جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے تھن ہوتا ہے جبکہ لڑکیوں کا پیشاب گاڑا ہوتا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیتی ہوں کہ لڑکیوں کو پیریڈز آتے ہیں لڑکوں کو پیریڈز نہیں آتے, اس کی وجہ یہی ہے کہ عورتوں کے جسموں کے اندر جو گندگی اور رطوبتیں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ پھر ہر ماہ اس کو جسم سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور مردوں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ اللہ کا بنا ہوا نظام ہے. اب اس پہ آپ کہیں کہ عورتوں کو حقوق ہی نہیں ملے, لو جی اس کا پیشاب دھو رہے ہیں یہ تو عورتوں کی بڑی تذلیل ہو گئی, تو سوچتے رہے. ہاں حکم یہی ہے, دوبارہ دہرا دیتی ہوں, دودھ پیتا ہوا بچہ 2 سال کے اندر اندر جو بھی کھانا نہیں کھاتا, یہ بھی نوٹ کیجئے گا, یہ بیبی ہوتا 4-5 ماہ کے بیبی تک کی یہ بات ہے, کیونکہ جب وہ دودھ کے ساتھ کچھ اور بھی کھانے لگ جائے تو آف کورس پھر تو بدبو بھی آئے گی گندگی بھی آئے گی. لیکن بالکل جو چھوٹا سا بچہ ہے جو صرف ماں کے دودھ پہ پل رہا ہے اگر وہ پیشاب کہیں کر دیتا ہے تو چھینٹے سے اوپر اس پہ صرف جیسے ہاتھ سے چھینٹا لگا دیا جائے تو بھی گزارا ہو جاتا ہے. کوئی دھو لے تو احسن ہے, اب یہ نہیں کہ یہ فرض سمجھ لیں, اور کوئی دھوئے تو آپ کے آپ تو گناہ کا کام کر رہی ہیں, میں نے تو بک میں پڑھ لیا تھا, ایسی بات نہیں ہے. اور اگر لڑکی ہے تو پھر اس کو دھویا ہی جائے گا. اگلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ضرورت کے تحت نماز جوتے پہن کے پڑھی جا سکتی ہے. مثلاً اب یہ نہیں کہ آپ کسی بہترین مسجد میں جائیں اور جوتے پہن کے ہال میں پہنچ جائیں, جی میں نے حدیث پڑھی ہے, نہیں. آپ باہر گئے, لڑکے کھیلنے جاتے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, گھر آتے ہیں, ماں پوچھتی ہے بھائی نماز پڑھی تھی, نہیں وہ میں کیسے پڑھتا میں نے تو جاگرز پہنے ہوئے تھے, تو اتار دیتا, نہیں اتارتا تو کوئی چوری کر لیتا, نہیں اسی جاگرز کے ساتھ پڑھ لیں, وہیں گھاس میں پڑھ لیں. ہاں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جوتے کے ساتھ کوئی نجاست نہ لگی ہو, سفر کے دوران مثلا کوئی کتا ہے گزرا راستے میں سے اس کی کوئی گندگی لگ گئی یا کوئی اور ایسی, ادر وائز جوتے جو ہیں وہ پاک ہوتے ہیں. اگلی بات پتہ چلی کہ اگر کتا کسی چیز کے اندر منہ ڈال دے, برتن ہے اس میں سے پانی پی لے یا کھانے کی چیز کھانے کا کوئی برتن تھا, تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس برتن کو 7 دفعہ دھویا جائے گا. پہلی بار مٹی سے دھوئیں گے, مٹی لے کے, اور اس کو مانجھا جائے گا, کیونکہ مٹی میں جرمز کو کل کرنے کی ایک خوبی ہوتی ہے. اس دور میں ویسے بھی صابن اور ڈیٹرجنٹس وغیرہ نہیں تھے, تو مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا. آج بھی اسی ریچول پہ عمل کیا جائے گا. کسی کا برتن باہر رہا, نیبرز میں سے کوئی کتا آیا اور وہ منہ مار گیا, تو آپ مٹی کے ساتھ ایک دفعہ اس کو دھو لیں اور پھر 7 بار پانی سے دھوئیں گے. پھر اگلی چیز ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے اسی چیپٹر سے, وہ کیا ہے کہ مردار جانور کی کھال, یعنی مردار مین جو بغیر سلاٹر کیے کوئی جانور مر جاتے ہیں, یا اس غیر اسلامی طریقے سے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں, تو ان کی جو کھال ہے اس کو اگر بعد میں کیمیکلز کے ذریعے سے صاف کر لیا جائے تو اس کی کھال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یعنی بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, اب یہ حلال جانور ہیں لیکن ذبح ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئے, تو کیا کیا جائے گا کہ اس کی کھال جو ہے اس کو, اس دور میں اس کو دباغت کہتے تھے, دباغت چمڑے کو رنگتے تھے, یعنی اصل جو کھال ہے پہلے اس کو سکھاتے, وہ اس کے ساری جرمز اس کے اندر سے سب چیزیں ختم ہو جاتی, اور پھر اس کے بعد اس کو اوپر کچھ پینٹ کر دیتے تھے, کلر چینج ہو گیا, اب اس کی وہ اصل چیز تو ختم ہو گئی, تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن عام طور پہ نہیں. اب آپ کہیں کہ کیا ہم پگ یا خنزیر کی کھال کو کریں, تو نہیں. اگلا مسئلہ اس سے جو ہم نے دیکھا وہ کیا ہے کہ درندوں کی کھال استعمال کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. درندے کون ہوتے ہیں؟ جیسے یہ جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں جو جبڑوں سے چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں, مثلا شیر, چیتا. اب دیکھیے کہ یہ حرام جانور ہے نا, تو ان کی کھال بھی استعمال نہیں ہوتی. اور آج کو دور میں آپ کو ہوتا ہے کہ سب سے مہنگی چیزیں پیور لیدر کی جو ہوتی ہیں وہ انہیں جانوروں کی ہوتی ہیں, اور سانپ کی کھال کے بنے ہوئے جوتے اور پرس اوائڈ کرنا چاہیے. کوئی ایسی چیز, کوئی کیمیکلائز کر کے اس پہ پالش کر دی گئی ہے, کلر چینج کر دیا گیا, اور بات ہے, لیکن عام حالات میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگلی بات یہ کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے. اگر آپ کے گھر میں بلی ہے اور وہ اس نے کہیں بالٹی میں پانی میں منہ ڈال دیا ہے, اب آپ اس پانی کو استعمال کرتے تھے پودوں کو دینے کے لیے یا ایون نہانے دھونے کے لیے بھی, تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ بلی نجس نہیں ہوتی. اگلی بات کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا ایسے ہی ہے جیسے اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ جمع کرنا. ہمارے ہاں اس چیز کا کم ہی اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس کو دولت اور سٹیٹس کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ کس کے برتن کتنے چمک رہے ہیں. بس وہ گولڈ نہیں ہوتا, اور گولڈ آف کورس کیسے ہوگا, گولڈ پلیٹڈ کر دیا جاتا ہے, ایک اونس اس میں گولڈ کا لگ گیا, جائز نہیں ہے. اور اس سے بھی پیچھے ہٹ کے دیکھیں تو جس کو شاید کسی نے عام آنکھوں سے غور ہی نہ کیا ہو, اور وہ کیا ہے کہ بعض چمچیوں کے ہینڈلز گولڈ پلیٹڈ ہوتے ہیں, بعض کپس اور گلاس ہیں اس کے اوپر بارڈر ایسا ہوتا ہے. مثلا یہ دیکھیں, یہ مگ ہے نا, اب اس پہ گولڈ نہیں ہے لیکن گولڈن ہے نا, یہ اب آرٹیفیشل ہے, ہمیں بھی پتا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو احتیاط کے تقاضے میں ایسے برتنوں میں بھی نہیں کھاتے. میں خود جانتی ہوں ایسے لوگوں کو, وہ نہیں کھاتے. میں نے کہا کیوں نہیں کھاتے آپ, کیا یہ گولڈ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں گولڈ ہے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا کیوں نہیں آپ پیتے پانی, جب کوئی کسی کے گھر جائیں کوئی رکھے, اب گھر والا تو بڑے اہتمام سے سب سے خوبصورت گلاس نکال کے آپ کے لیے لاتا ہے اور آپ پی نہیں رہے, کیا وجہ؟ تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, یعنی مجھے یہ لگتا ہے, وہ اپنا کہتے ہیں, یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے, اپنے دل کی بات ہے, مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ اس بندے کے دل میں سونے کے برتنوں میں کھانے کی کراہت ختم ہو گئی ہے, کہ اگر اس کو کبھی موقع ملا تو یہ ضرور سونے کے بھی استعمال کرے گا, تو جو اللہ کے حکم سے کراہت ختم کر دے تو میرا دل کرتا اس میں پیوں. تو بہرحال یہ ایک ایکسٹرا بات تھی, لیکن سونے کے برتنوں کی جو پلیٹڈ ہے اس میں تو اوائڈ کرنا چاہیے. اور آج کے دور میں یہ پلیٹڈ برتن اور ایسی چیزیں جو یہ بہت ملتی ہیں, ایسی چیزیں تحفوں میں بھی نہیں دینی چاہیے ایک دوسرے کو, کیونکہ بعض دفعہ پھر دوسرے کے لیے بھی یہ چیز مشکل کا سبب بنتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ جنابت کے بارے میں تھی. جنابت اس کیفیت کو کہتے ہیں جب کسی انسان پہ غسل واجب ہو. ایک تو وہ غسل ہے نا, شاور لینا, جو ہم اپنی سہولت سے لیتے ہیں, گرمی لگی تو لے لیا, گندگی گندے گند تھوڑا سا فیل ہوا, پسینہ آیا تو لیا, وہ الگ کیفیت ہے. لیکن اسلام پاکیزہ مذہب ہے, اس میں کچھ ایسی حالتیں آتی ہیں انسان کے اوپر کہ جس وقت غسل کرنا فرض کے درجے پہ آ جاتا ہے, یعنی اگر آپ اس وقت غسل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اور بعض دفعہ تو بہت بڑے بڑے شرعی مسائل اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس کے اندر کیا چیزیں, 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں غسل جو ہے انسان پہ فرض ہو جاتا ہے. پہلی چیز وہ ہے کہ جسم سے سیکشوئل ڈسچارج ہونا، چاہے وہ تعلق کے بعد ہو یا تعلق کے بغیر، یعنی ایسے ہی بعض دفعہ کچھ لوگوں کی طبیعت میں ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی دیکھ لی، کوئی ایسی چیز سوچ لی تو جسم سے کچھ ایکسکریشن نکل جاتی ہے، تو اس صورت میں یعنی جب ایک منی بولتے ہیں اس کو کہ وہ چیز جو انسان کی خواہش کے غلبے کے بعد آتی ہے، تو اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے. تیسری چیز حیض کے بعد، یعنی عورت لڑکی پیریڈ سے فارغ ہوئی تو اس کے لیے غسل واجب ہے. اور چوتھی چیز ہے نفاس. نفاس کہتے ہیں وہ ڈیز جو بچے کی ڈبری کے بعد کے دن ہوتے ہیں. اب اس مسئلے میں کیا ہوگا، کتنا ہے، اس کی تھوڑی سی باتیں جو ہم نے اس چیپٹر سے سیکھی وہ کیا تھی، کہ شوہر اور بیوی کے جو غسل کا تعلق ہے تو اس کا تعلق صرف یعنی کب ہوتا ہے کہ جب دونوں کے جسم یعنی پرائیویٹ پارٹس مل جاتے ہیں بغیر کسی آڑ کے، اور ملنے میں بھی تھوڑا سا یعنی اس چیز کی وہ جو کیفیت ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دخول ہو، کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہوگا، پھر غسل ہوتا ہے. صرف جسم کے جسم سے چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا. پھر اگلی چیز جو پتہ چلتی ہے کہ اگر آپس میں تعلق قائم ہو جائے لیکن کوئی چیز ڈسچارج نہ ہو، پھر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. پھر اگلی چیز پتہ چلتی ہے اس حصے سے کہ عورت کو بھی مرد کی طرح احتلام ہو سکتا ہے، یعنی نیند کی حالت میں کوئی ایسی چیز دیکھ لینا کہ صبح جب اٹھے عورت یا مرد اپنے جسم پہ کوئی سیکریشن دیکھے، کوئی خواہش کے بعد ہوئی، تو اس صورت میں بھی غسل کی حاجت ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں یہ مسائل نہیں پتا ہوتے، بتائے بھی نہیں جاتے، ذکر نہیں کیا جاتا، اور آپ دیکھیے کہ بعض چیزیں حلال اور حرام کے درجے پہ پہنچ جاتی ہیں اور بچوں اور بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ایسے معاملات جس کا ہمارے عمل سے تعلق ہے یہ ضرور پتا ہونے چاہیے. ویسے تو ہم بہت زیادہ باتیں کریں اور گندی چیزیں دیکھے دکھائیں، ولگر ٹاکنگ ہو اس پہ کوئی نہ روکے، گندے سین چلیں فلموں کے اس پہ کوئی نہ روکے ٹوکے، لیکن جو حکم کے مسئلے ہیں اور اس میں کوئی ہی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ تو بڑی سمپل سی باتیں ہیں، آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے لیے کتنے ہمارے دل میں نیک جذبات ہونے چاہیے کہ یہ سارے باتیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، آپ چیپٹر میں اسے پڑھ چکے ہوں گے کہ یہ حدیث تھی اللہ کے نبی کی، تو جس میں سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. تو اگر کوئی بھی ایسا دیکھے کہ اس کے جسم پہ ایک انیوژل قسم کا ویٹنس ہو، تو پھر وہ اس کے اوپر غسل کرے گا، اس پہ غسل ہوگا. اس کے بعد اگلی چیز ہم نے سیکھی وہ غسل کا طریقہ، یعنی غسل حیض یا جنابت کا غسل کیسے ہوتا ہے. تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کے اندر کس طریقے سے یعنی معاملہ ہوگا، اس کو ہم دونوں کو تھوڑا سا دیکھیں گے. تاکہ اس کا ایک تو یہ کہ اگلا چیپٹر اس میں آ رہا ہے جس میں سے ہم وہیں جا کے بات کریں گے جہاں ہوگی. اس حصے میں سے جو پتہ بات چلی وہ نوٹ کرتے جائیے تاکہ ترتیب بھی رہے آپ کے سامنے موجود. جی، یہاں سے جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ اگر کوئی عورت جنابت کے غسل کے وقت پورے بال نہ کھولے اور صرف جڑوں کو گیلا کر لے، سر پہ 3 لپیں پانی کی ڈالی جائیں اور جڑیں گیلی ہو جائیں اور باقی جسم پہ پانی ڈال لے، تو غسل ہو جاتا ہے. اس کے برعکس پیریڈز میں پورے بالوں کو دھونا لازمی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بڑی صاف سمجھ آتی ہے کہ پیریڈز تو مہینے میں ایک ہی دفعہ وہ غسل ہوگا نا، اور وہ کافی دن کی گندگی ہوتی ہے اور اس کی ایک خاص سمیل بھی ہوتی ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. لیکن جنابت کا مسئلہ وقتی ہے، کسی کو اچانک پیش آ سکتا ہے، کسی کو ایک سے زیادہ دفعہ پیش آ سکتا ہے. تو اس صورت میں اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، سردی ہے یا کہیں جانا ہے یا کوئی معاملہ ہے، تو صرف بالوں کی جڑیں گیلی کر کے جسم پہ اگر پانی پھیر لیا جائے تو انشاءاللہ وہ اس سے بھی پاکی ہو جاتی ہے. پھر اور بعض علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بال میڈیاں بنی ہوتی ہیں، بہت سارے جن کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں، افریقی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ان کے گھنگریالے سے بال ہوتے ہیں. اب وہ چھٹیاں شاید ایک مہینے میں ایک دفعہ کرتے ہیں، تو وہ تو ہر وقت نہیں کھول سکتے، تو اس میں بس بالوں کی جڑوں کو گیلا کر لیا جائے تو کافی ہوتی ہے. پھر ہر جگہ ایسے فریش انتظام بھی نہیں کہ گرم اور ٹھنڈے پانی ہو اور کسریر ہو. اب دیکھیے کہ اللہ کا دین کتنا خوبصورت دین ہے کہ جو کسی صحرا میں رہنے والے کو بھی اتنی ہی گائیڈنس دیتا ہے جتنی کسی شہری علاقے میں رہنے والے کو. تو دین کا کوئی بھی مسئلہ سنتے ہو یہ ذہن میں ضرور رکھا کریں کہ ضروری نہیں کہ اس میں میرے ہی متعلق بات ہوئی ہو, یہ دنیا کے کسی اور خطے میں رہنے والے انسان کا مسئلہ بھی ہوگا. عام حالات میں سب کریں, لیکن کوئی انیوژل کنڈیشن ہے تو اس میں پھر انسان کو اس کی رخصت جو ہے وہ مل جاتی ہے. اگلی چیز جو ہمیں اس سے پتہ چلی وہ کیا ہے کہ اگر جنابت کی حالت میں کسی وجہ سے کوئی غسل نہ کر سکے تو اس شخص سے مصافحہ کرنا یا اس سے ملنا جائز ہے. دیر نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر کوئی غسل کے بعد اگر وضو میں دیر ہو رہی ہو تو اگلی چیز پتہ چلتی ہے کہ وضو کر لینا چاہیے. اور انشاءاللہ جب ہم کتاب الصوم پڑھیں گے تو اس میں آپ یہ بھی مسئلہ نوٹ سنیں گے کہ جب کبھی جنابت کی حالت ہو اور سحری کا وقت ہے, اب اتنا وقت نہیں کہ آپ سحری کریں یا غسل کریں, تو پھر وضو کر کے کھانا کھایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر وضو کر کے غسل کر کے نماز پڑھے گی. یا ایک چھوٹا سا بس چھوٹ حکم سمجھ جائیں گے تو بات ساری واضح ہو جائے گی کہ غسل کی جو آخری حد ہے جنابت سے یا پیریڈ سے, وہ اگلی نماز کا وقت ہے. اس نماز کے آنے سے پہلے پہلے غسل کرنا فرض ہے, کیونکہ نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. پھر اگلی چیز ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ انسان غسل کی حالت میں وضو کر کے سو سکتا ہے. یعنی بعض دفعہ نہیں دل چاہتا فوراً غسل کرنے کو, یا حالات نہیں ہے, یا کوئی اور بات ہے, یا دوبارہ بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے, تو اس صورت میں پھر غسل کے بغیر وضو کر کے بھی سویا جا سکتا ہے. اگلی چیز جو ہم نے اس میں سیکھی وہ کیا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے ایک ہی غسل میں کئی بار بھی تعلق قائم کر سکتا ہے. یعنی اگر ایک تعلق قائم ہوا اس کے بعد دوبارہ کچھ عرصے کے بعد دل خواہش میں آتی ہے تو دونوں کے بیچ میں غسل کرنا لازم نہیں ہے, آخر میں ایک ہی دفعہ اگلی نماز سے پہلے جو ہے وہ غسل کیا جا سکتا ہے. اگلی چیز اس سے ہم نے سیکھی اور وہ کیا ہے کہ پیریڈز میں ایک عورت کے ساتھ سیکشوئل انٹر کورس حرام ہے, منع ہے. لیکن اس کے علاوہ عورت کے ساتھ ظاہری فائدہ اٹھانا یا ملنا جلنا, بات کرنا یا کوئی اور ایسی بات جس میں یعنی یہ تعلق کی حد نہ آئے تو یہ بھی جائز ہے. ہاں, اگلی بات اس میں ہم نے دیکھی کہ اگر کوئی غلطی سے یا کسی مجبوری سے یا شیطانی وسوسے کے تحت بیوی سے پیریڈز میں تعلق قائم کرتا ہے تو پھر اس کو نصف دینار خیرات کرنی اس کا کفار ہے. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, کچھ اس کی خاص فگر ہوتی ہے, کچھ ماشے ہوتے ہیں, یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ایک دینار کتنا ہے. تو اگر پیریڈز کے دوران کرے گا, اور اس میں بھی دو باتیں کہ اگر جوش ہے یعنی پیریڈز کے دن زیادہ تھے اور اس وقت کیا تو ایک دینار, اور اگر آخری دن تھے کہ جب پیریڈز ختم ہو چکے تھے لیکن ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئے تھے تو پھر نصف دینار دیا جائے گا. اور توبہ بھی کرنی چاہیے اپنے اس فعل پہ, یعنی اس کو تکرار نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایسی چیزیں پھر انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں. اگلی چیز اس میں ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ اگر کسی مرد کو یا ایون عورت دونوں میں سے کسی کو بھی صرف ٹرانسپیرنٹ ڈسچارج ہوتا ہے, یعنی جو خواہش کا جو ڈسچارج ہوتا ہے اگر وہ ہو جائے تو اس پہ غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. دو طرح کے ڈسچارج ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جو تعلق قائم کرنے سے پہلے اشتہا کے لیے ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, اس کے صورت میں آپ صرف وضو کریں گے, جسم کو دھو لیا جائے گا. لیکن دوسرا جو ہے وہ اس کے بعد کا, ایک کو مزی کہتے ہیں ایک کو منی کہتے ہیں. تو مزی کی صورت میں صرف غسل واجب ہے, صرف وضو واجب ہے, لیکن منی ہوگی تو پھر اس صورت میں غسل کی بھی ضرورت ہوگی. اگلی چیز جو ہم نے اس میں سیکھی وہ کیا ہے کہ جس طرح عورت کے پیریڈز کے کپڑے کو دھویا یا کھرچا جا سکتا ہے, اسی طرح مرد کے جسم سے اگر کوئی ایسی رطوبت نکلتی ہے اور دھونے کا اہتمام نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو بھی خالی کھرچا جا سکتا ہے, اور دھویا جائے تو وہ آف کورس سب سے بہتر ہوتا ہے. پھر اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو ایک ایسے ڈسچارج کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ جیسے پیشاب سے پہلے یا بعد کوئی تھکنس یا کوئی ایسی رطوبت نکلتی ہے تو اس پہ غسل واجب نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ایک بیماری ہے اور صرف دھو لینا اور پھر بعد میں وضو کر لینا وہی کافی ہے. تینوں کا فرق کیا ہے, مزی ہو یعنی شہوت سے پہلے پانی نکلے تو صرف وضو کیا جانا کافی ہے, منی شہوت کے بعد ڈسچارج ہو تو پھر غسل بھی واجب ہوتا ہے, اور تیسرا کیا ہے, اس کو ودی کہتے ہیں, ودی یا کہتے ہیں بہنے کو, اردو میں جو وادی کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے ہے. تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہے. پھر اگلی چیز ہے عورتوں کے ڈسچارج کے بارے میں, جس کو ہمارے ہاں لکوریا کہتے ہیں, اردو میں اس کو سیلان الرحم کہتے ہیں. رحم کا ایک پانی ہوتا ہے, یلو ڈسچارج بھی اس کو لوگ بولتے ہیں, وائٹ ڈسچارج بھی بولتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آف کورس انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا تو رکھے گا, کوئی ایسا انتظام تو کرے گا کہ جسم پہ اور کپڑوں پہ نہ لگے, لیکن اس سے غسل نہیں آتا. اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو بس نماز کے وقت میں, جیسے عام نماز پڑھی جاتی ہے وضو کر کے, وضو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی ہم نے سیکھی کہ پیریڈز میں بیوی کے ساتھ کھانا پینا سونا بیٹھنا سب کام جائز ہیں, کیونکہ بعض لوگ اس میں اتنی انتہا برتتے تھے کہ عورت کو بالکل الگ کر دیتے تھے. تو اسلام نے اس چیز سے روکا کہ نہیں کھا سکتے ہو. اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کھاتے بھی تھے, سوتے بھی تھے, بعض دفعہ ان سے پیار محبت کی بات بھی ہوتی تھی, اور حضرت عائشہ کا جھوٹا اللہ کے نبی کھاتے تھے, اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور بعض اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان دنوں میں شوہر بیوی ساتھ سو بھی سکتے ہیں, یعنی کہ عورت بالکل نجس نہیں ہو جاتی کہ اس کا جسم ہی ناپاک ہو گیا یا اس کے ہاتھ ہی ناپاک ہو گئے. پھر ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی پیریڈز کی کیفیت میں ہے تو ضرورت کے تحت مسجد کا جو پریئنگ روم ہے وہاں سے کوئی چیز لے کے آنی ہے تو جا سکتے ہیں لینے کے لیے, لیکن وہاں ٹھہر نہیں سکتے. اور یہ سب دلائل آپ انشاءاللہ بک میں پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھ لیں گے. اگلی چیز جو ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے کہ پیریڈز, اگر کوئی عورت پیریڈ سے ہے تو اس کا شوہر یا کوئی بھی اس کا بیٹا یا وٹ ایور جو بھی ہے, اس کی گود میں سر رکھ کے یا اس کو ٹیک لگا کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے. ہمارے ہاں بہت ہی افراط اور تفریط ہے, اور جتنی جہالت زیادہ ہوتی ہے اتنی زندگی مشکل ہوتی ہے. خود ساختہ پابندیوں اور جکڑ بندیوں میں لوگ جڑے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر بات اپنے بعض دفعہ بہت بڑے بڑے اہم مسئلوں کو سمجھ نہیں سکتے. پھر اگلی چیز ہم نے اس میں دیکھی کہ پیریڈز میں عورت کے قرآن پڑھنے کی کیا کیفیت ہوگی. تو اس میں جو بہت ساری چیزیں, کیونکہ یہ ایک اختلافی موضوع بھی آتا ہے, لیکن قرآن پاک پڑھنے میں قباحت نہیں ہے. بس کہتے ہیں کہ نہ پڑھے تو بہتر ہے, لیکن جو صحیح مسئلہ ہے انشاءاللہ کہ عورت پیریڈز کی حالت میں تو قرآن پڑھنا چاہے زبانی اس کو جو یاد ہے وہ پڑھ سکتی ہے, لیکن جنابت کی حالت ایک ایسی ہے, یعنی دونوں کا فرق ابھی چکے, اس صورت میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا. صرف ایک ہی مانے و صلات اور مانے, یعنی قرآن کے پڑھنے کے اندر ایک ہی رکاوٹ ہے, اور وہ کیا ہے؟ جنابت. پیریڈز کے اندر عورت پڑھ سکتی ہے, صرف چھونے پہ جو مسئلہ ہے وہ جہاں بات آئے گی تو وہاں ہم تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ریسٹ روم میں جب آپ ہوں اور آپ کو کوئی سلام کرے تو فوراً جواب نہیں دینا چاہیے, بلکہ فارغ ہونے کے بعد جب باہر آئیں تو پھر اس کا جواب دیا جائے. اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ہوا, تو آپ نے وضو کرنے کے بعد پھر اس کو وعلیکم السلام کہا, اور آپ نے کہا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ طہارت کے بغیر سلام کا جواب دوں. تو انسان کو ان مینرز کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اگلی چیز وہ کیا ہے کہ جب انسان, ہم نے جو اگلی چیز اس میں سیکھی کہ ایسی ناپاکی حالت میں تسبیح کرنا, یعنی سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, اللہ اکبر کہنا, اور دوسرے ذکر اذکار جس میں صبح و شام کی دعائیں یا کوئی اور وظائف ہیں, یہ مطلب جو بھی صحیح مسنون ہے, تو یہ کیے جا سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دوران ہی پیریڈز میں آ گئیں, بہت ہی پریشان ہوئی, تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتے ہیں. پھر اگلی چیز اس میں ہم نے یہ سیکھی کہ عورت پیریڈز میں بھی ہو پھر بھی عید کے روز عیدگاہ جائے گی, جہاں سب کے لیے اجتماعی نماز کا اہتمام ہوگا, اور تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہے گی اور دعا کے ساتھ دعا کرے گی, لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو پیچھے چلی جائے گی صفوں میں, یعنی نماز نہیں پڑھے گی باقی سب کچھ کرے گی. اگلی چیز اس چیپٹر میں ہم نے سیکھی استحاضہ کی. استحاضہ کہتے ہیں پیریڈز کے علاوہ بلیڈنگ کا ہونا, اور آج کے دور میں یہ مرض بہت عام ہے. یعنی بعض دفعہ جب باہر اتنا ہیجان ہوتا ہے اور اتنا زیادہ لوگوں کے ذہنوں پہ لو سیکس اور ایسی چیزوں کو کر دیا جاتا ہے کہ جسم کے اندر تبدیلیاں اتنی زیادہ آ جاتی ہیں کہ پیریڈز کے بلڈ کے علاوہ بھی عام دنوں میں بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے. اور بعض دفعہ عمر کے فرق سے بڑی عمر میں جاتے ہوئے یا جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جو پیریڈز کے دن ہے اس کے بعد بھی بلیڈنگ رہے یا اس سے پہلے ہی شروع ہو جائے. اس کو استحاضہ کہتے ہیں. اس کا حکم کیا ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھے گی, ایک دفعہ پاکی کا غسل کر لے گی, اور اس کے بعد جو ہی وہ پاک ہوگی اس کے بعد ایون بلیڈنگ ہوتی بھی رہے تو وہ نماز, دین, ہر چیز, جو ہر چیز نماز کی پابندی تھی, اور آف کورس اس میں تعلق کی بات بھی آتی ہے, جب نماز پڑھ لی تو روزہ بھی رکھنا ہوگا, اور اگر ضرورت پڑے تو پھر تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے. تو یہ چیز اس تقاضے میں آتی ہے. بہتر ہے کہ نماز سے پہلے وضو الگ کیا جائے. اور ایک خاتون تھی وہ ہر نماز سے پہلے غسل بھی کرتی تھی, اور صحابیہ تھی, انہوں نے اللہ کے نبی سے مسئلہ بھی پوچھا. تو لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے اپنی نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے. اس کا حکم یہی ہے کہ عام دنوں میں اس بیماری سے پہلے جو روٹین ہو, ہر خاتون کی, ہر عورت کی, لڑکی کی اپنی روٹین ہوتی ہے, وہ دن کاؤنٹ کی جائیں. کسی کو اگر اس سے 5 دن پہلے روٹین 5 دن کی تھی, کسی کی 6 کی تھی, 7 کی, بس وہی دن رکھیں. یا ایک ہلکا سا فرق پتہ کرنے کے لیے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ پیریڈز کا بلڈ ہے یا استحاضہ ہے, تو 2 علامتیں ہوتی ہیں پیریڈز کے بلڈ کی. ایک ہے بدبو, بیڈ سمیل ہوتی ہے اس کی, ایک ٹپیکل سی سمیل آتی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے, بلیکش ہوتا ہے, یعنی اس میں گندگی کا احساس ہوتا ہے. اس کے برعکس استحاضہ کا خون ہے, ایک تو وہ کھلا ہوا سرخ ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں, بہت فریش بلڈ آ رہا ہے. یہ فریش بلڈ ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ گندگی کا خون نہیں. وہ ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ میں کٹ لگ جاتا ہے تو بلڈ نکلتا ہے نا, اسی طرح جسم کے اندر کچھ کٹس لگے ہوتے ہیں تو اس سے وہ بلڈ آتا ہے, وہ ناپاک نہیں رہتا. اور دوسری یہ کہ اس میں بدبو نہیں ہوتی. تو اس صورت میں نمازیں ضائع نہیں کرنی. اگر کوئی پچھلی زندگی میں کر چکی ہیں اور آپ کو یاد ہے تو اس کو قضا ادا کرنی ہوگی. لیکن یہ جو ہے ایسا حکم ہے کہ جس کو بہت زیادہ صحیح طریقے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. پھر اگلی چیز ہم نے اس سے سیکھی, اور وہ کیا ہے کہ پیریڈز کے دوران نہ تو عورت نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی, لیکن بعد میں نماز کی قضا نہیں ہوگی لیکن روزے کی قضا ہوگی. اگلی چیز ہم نے سیکھی نفاس کی, بچے کی پیدائش کے بعد کا جو دن ہے. اس کے تھوڑے سے مسائل کو بھی دیکھنا ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ اس کی حد 40 دن ہے. 40 ڈیز حد ہے, شرط نہیں ہے. اور یہ مسئلہ ہمارے کلچر میں تو بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہے. بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک عورتیں نظر روزے سے دور رہتی ہیں, اور اس کو ایک خاص نام دے کے بالکل ایسا الگ کر دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, حد 40 ڈیز ہے. 40 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ختم نہ ہو تو عورت شاور لے کے نماز, روزہ اور اپنا باقی سارے کام جو ہے وہ پورے کرے گی. کسی کے 40 دن سے پہلے ختم ہو گیا, 10 دن میں ہو گیا, کوئی حرج. جس دن پاک ہوئی پیریڈ والی کیفیت ہوگی, پاک ہوئی ہے, غسل کرے گی, نمازیں پڑھے گی, ہر چیز الاؤڈ ہے جو اس کے بیچ میں منع تھی, دوبارہ پھر شروع ہوگی. بعض عورتوں کو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد بلیڈنگ ہوتی ہے, پھر بیچ میں کچھ دن نہیں ہوتی, 10-15 دن خوش گزر جاتے ہیں, پھر دوبارہ جیسے اگلے مہینے کے پیریڈز کا وقت ہے یا وٹ ایور دوبارہ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ چھوڑے گی. لیکن صرف اس نام سے کہ ابھی میرے 40 ڈیز چل رہے ہیں, بلڈ بھی کچھ نہیں, اور پھر بھی خشکی ہے, پھر بھی نماز نہ پڑھے, تو وہ نمازیں جو ہے اس کے نام پہ یعنی قرض ہوں گی. کسی نے امام شافی سے پوچھا تھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو بلڈ ہوتا ہی نہیں, اور آج بھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کے بچوں کی برتھ ہی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بلیڈنگ ہوتی نہیں بعد میں. بعض دفعہ آپریٹ کرنے میں وہ ساری رتوبتیں اور گندگیاں نکال دی جاتی ہیں جو بعد میں تھوڑی تھوڑی کر کے نکلنی ہوتی ہیں. تو اس صورت میں بھی کہا کہ پھر عورت پڑے گی, یعنی تعلق اس کا اسی بلڈ کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد اگر پیریڈز کی طرح نماز اگر چھٹی نفاس میں تو اس کی بھی قضا ادا نہیں ہوگی, لیکن اگر روزے چھٹیں گے تو اس کی قضا جو ہے وہ ادا کی جائے گی. تو یہ تھی اس چیپٹر میں سے عمل کی باتیں. اس میں سے کوئی سوال اگر ذہن میں آئے تو آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. صرف یہی مسئلے پوچھئے گا جو ذکر ہوا, آن لائن سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ اسکرین پہ. جی آپ جی وضو کر لیں. ہاں جی, کیونکہ پانی نکلتا ہے جسم سے, ویسے بھی ایک گندگی کا احساس بھی ہوتا ہوگا نا. یہ اس کا جو لکوڈ ہے وہ تو آف کورس جسم سے جب گندی جگہ سے نکل رہی ہے تو وہ چیز تو ناپاک ہوگی نا, لیکن عورت ناپاک نہیں ہوتی. مین بہتر اگر کچھ بھی لگا رہتا ہے تو، کیونکہ اگر بالفرض آپ کو انڈر گارمنٹس بھی پہنتے ہیں تو اس کو بھی تو لگے گا نا، تو وہ کپڑے کو لگ گیا تو انشاءاللہ تعالی مطلب جو جتنا صفائی پسند ہوگا اتنا اس کو اوائڈ کرے گا. اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ الگ سے کوئی چیز استعمال کر لی جائے، یا نماز کے لیے کوئی الگ آزار کوئی شلوار رکھ لی جائے، یعنی جو جتنا کرے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ایسے لگا ہوئے تو آپ نماز نہیں چھوڑیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، کہ یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ اچھا یہ ان کا سوال کہ پیریڈس کے دوران اگر ہم صبح شام کی دعائیں یا کوئی اذکار پڑھ، بس پڑھ لیں، ایسے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، غسل وضو کی شرط نہیں ہے. جی آپ ابھی پتہ چلتی ہے، اگر ہوگی تو اللہ کے نبی نے ضرور سکھائی ہوگی. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کوئی حکم سنانے کے اندر یا بتانے کے اندر ہمیں ایسے نہیں تھے کہ وہ کوئی بات چھپا لیتے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہمیں چونکہ ہر چیز میں مرچ مسالے نمک مرچ ڈالنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو ہمارے کلچر میں ہے کہ ہم دین سیدھا سادہ قبول ہی نہیں کر سکتے. میں تو یہی سوچتی ہوں، پھیکا کھانا نہیں کھاتے نا، فروٹ کے اوپر بھی نمک مرچ ڈال کے کھاتے ہیں، تو دین کے مسئلوں میں بھی نمک مرچ ڈالا ہوا ہے. جی اور کوئی سوال؟ جی آپ ریحانہ. برتھ پلس کا جب برتھ کنٹرول، اوکے جی 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 آف کورس استحاظہ ہی آئے گا، اور اس کا حکم میں دیکھتی ہوں کہ اس بک میں ہمیں آگے آئے گا نہیں تو. لیکن ان کا آپ کا سوال میں دہرا دیتی ہوں کہ بعض دفعہ کچھ ایسی پریکاشنس لی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پیریڈ سائکنج ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی پھر استحاظہ ہی ہوگا، کیونکہ 6 ماہ تک اگر بلیڈنگ آن اینڈ آف ہوتی جا رہی ہے تو وہ پھر نماز تو نہیں چھٹے گی. اور اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ ایسی چیزوں سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے جو ایک اتنا فتور پیدا کر دیں کہ جس سے عورت کا سارا سسٹم بدل جائے. دوسری یہ کہ لیڈی ڈاکٹرز جو اس چیز کو آپریٹ کریں ان سے بھی پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹرز کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ پیریڈس کا بلڈ ڈفرینٹ رگ سے آتا ہے اور جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ کہیں اور جگہ سے ہوتی ہے، تو ڈاکٹر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ میرا پیریڈ کا بلڈ ہے یا بلیڈنگ ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جی جی ضرور پوچھئے. ہزار شلوار کو کہتے ہیں، ٹراؤزر شلوار یعنی نیچے کے کپڑے کو کہتے ہیں. کتنے لوگوں نے یہ چیپٹر پڑھا ہوا تھا پہلے جو میں نے ابھی بتایا؟ ماشاء اللہ الحمد للہ. آپ جنہوں نے نہیں پڑھا پوچھ سکتی ہوں کیوں نہیں موقع ملا آپ کو؟ دیکھیں کہ آپ لوگ اگر آدھا فائدہ لیں گے تو آدھا لے لیں، پورا لیں گے تو. آپ جنہوں نے پڑھا ہوا تھا آپ کو میرے اس پڑھانے کے سٹائل سے فائدہ ہوا؟ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا تھا ان کو فائدہ ہوا؟ پورا ہوا کیا آدھا؟ سنتے ہوئے ذہن میں کوئی کنفیوژن آ رہی تھی کہ اس کا کوئی مزید ڈیٹیل بھی بتائیں؟ آنی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے کوئی دلیل تو دی نہیں اپنی بات کی، کیونکہ دلائل آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے پہلے سے پڑھ کے آئیں گے تو آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. جی آپ پلیز. جی بالکل، یہ ان کا سوال پیریڈ سے متعلق ہے. بیسیکلی میں نے جب یہ کورس ڈیزائن کیا تھا تو میرا بڑا ہی دل تھا کہ آپ کو کتاب و طہارہ بھی پڑھاؤں، لیکن چونکہ اس میں یہ موضوع آ رہا تھا تو میں نے نہیں اس کو لیا، اور ٹائم بھی نہیں تھا. لیکن آپ کا سوال چونکہ عورتوں کے مسائل سے، تو ان کا سوال کچھ اسی قسم کا ہے کہ پیریڈز جو ہیں وہ اس سے 2 دن کے بعد کسی اگر اسپاٹنگ ہو جائے یا کوئی سٹین لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کو انشاءاللہ ہم ایک اس موضوع پہ پوری کوشش کروں گی کہ بعد میں بھی ہم ایک موقع ایسا رکھ لیں، لیکن ایسی صورت میں جو ہے وہ پھر عورت دیکھے گی. پیریڈز کا بلڈ جو ہوتا ہے نا اس کے لیے یعنی ایک خاص وقت ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ بن چکا ہے نا کہ اس کے کوئی خاص 6 دن ہے، اور بعض لوگوں کو 6 دن سے پہلے بلیڈنگ سب ختم ہو چکا ہوتا ہے بچیوں کو، پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں جی میرے دن پورے نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہے، ایک ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے پیریڈ، اور 15 دن کا بھی ہو سکتا ہے. اس کی نہ کوئی کم سے کم کی حد ہے نہ زیادہ سے زیادہ کی حد ہے. ٹھیک ہے، ہاں کریں کیا یہ اس مسئلے کو استخاضہ اور پیریڈز کو کیسے دیں گے؟ پیریڈز ہوئے ہو گئے ہوتے گئے، اس کے بعد ایک لمحے کے لیے یا ایک وقت کے لیے ٹرانسپیرنسی آ جائے. ٹرانسپیرنسی کیا؟ آپ کسی چیز سے بھی فیل کر سکتے ہیں کہ جو بلیڈنگ ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، دودھیا نہیں جو وائٹ وہ نہیں، کچھ لمحے کے لیے اگر اس کے اندر آپ کو بالکل جیسے کرسٹل کلیئر فیلنگ آ جائے دیٹس اٹ. یہ علامت ہے آپ کے پیریڈز کے ختم ہونے کی. غسل کیجئے, غسل کے بعد اگر آپ کو ایون بلڈ آ جائے, ایون سٹین آ جائے, ایون اس کے بعد وائٹ ڈسچارج ہو, تو اس کو اگنور کر دیں. ٹھیک ہے, بات واضح ہو گئی. ایک دفعہ ٹرانسپیرنسی ہو جائے. صحابیات جو ہیں وہ روئی کو رکھ رکھ کے دیکھا کرتی تھیں اور وہ انتظار کرتی تھیں کہ کب ہم پیریڈ سے فارغ ہوں اور ہم نماز شروع کریں. یہاں ایک یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ نمازوں سے چونکہ جان چھٹی ہوتی ہے تو پھر شاور ہی نہیں لیتے دو دو دن کہ ضرورت, اچھا پڑھ لی تو نمازیں پڑھنی پڑیں گی. اگر ایسا کیا تو ایک تو گناہ, کبیرہ گناہ, اور دوسرا یہ کہ وہ نمازیں جو چھٹی اس کی قضا کرنی ہوگی. تیسری وجہ ہے پھر اس میں یہ بھی آتی ہے کہ اگر ایسی کیفیت میں انسان, یعنی جیسے رمضان میں یہ مسئلے بڑے اٹھتے ہیں اور ابھی اٹھیں گے جب ہم رمضان کی بک شروع کریں گے, لیکن اس پہ انشاءاللہ وہ اس بک میں ہی آپ کو رمضان سے ریلیونٹ اس کے مسئلے وہاں, بلکہ اس پہ تھوڑی ہم بات کر لیں گے اللہ نے اگر چاہا تو. تو لیکن یہ ہے کہ پیریڈ, پھر ایک اور چیز پیریڈز کی جو بدعت کہوں گی میں, تو یہ بھی پیریڈز کی بدعت ہی ہیں, اور وہ کیا ہے کہ جب عورت غسل کرے تو پتہ نہیں کتنے کلمے پڑھواتے ہیں. ہاں, چھ کلمے کے تین, ہمیں تو ایسی کوئی چیز سنت سے نہیں ملتی ہے. پھر بعض دفعہ پیریڈز کے ساتھ بعض لوگوں نے کچھ اور بھی کہانیاں گھڑی ہوتی ہیں, اس پہ کریں گے بات انشاءاللہ. جی, کیونکہ ابھی جی اسی بک میں پڑھا تھا تو آ جائے گا مسئلہ. ایک منٹ, ہاں جی وہ اگر ہے تو اس میں آئے گا. میں اسی لیے اس کو موضوع کو بہت آگے نہیں کھینچ رہی کہ اس کے مسائل آگے ساتھ ساتھ آتے جا رہے ہیں تو ہم وہاں دیکھتے رہیں گے. جی دیکھیں, ڈیپینڈ کرتا ہے حالات پہ, ڈیپینڈ کرتا ہے. جی آپ پیچھے سے کھڑی ہیں کچھ, ٹھیک ہے چلے, اتنے کافی ہے. ابھی آج کافی مسئلے آپ کو معلوم ہو گئے نا, اور آج آپ صحیح لگ رہا ہوگا آپ کو ہم کوئی اسلامی کورس کر رہے ہیں, کیونکہ مسئلے آ رہے ہیں نا. ہمارے یہاں دین کا تعلق ہی مسئلوں سے رہ گیا ہوا ہے. کیا مسئلہ سنا ہے, کیا مسئلہ کیا ہے. روحانیت اور اسپرچویلٹی تو بس ایسے ہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل کریں. یہ کچھ کافی سوالات ہیں آن لائن کے بھی, شوڈ وی ریڈ دعا وین وی ٹیک شاور فار پیریڈ. پیریڈ دیکھیں, یہ سوال سن لیں, آپ لوگوں نے بھی کیا تھا. اور یہ کہ ابھی ہم نے پچھلے ہی موضوع میں دیکھ لیا کہ جب ریسٹ روم میں آپ جائیں گے, شاور میں جائیں گے, ٹوائلٹ میں جائیں گے تو کوئی بات نہیں کرنی, سلام کا جواب نہیں دینا, تو کہاں اس وقت آپ دعائیں پڑھیں گے؟ کیا نیکڈلی کوئی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ قطن نہیں پڑھی جا سکتی. ایسی کوئی دعا نہیں ہے کہ جو آپ غسل کے لیے پڑھیں. وہی دعا جو اندر جاتے ہوئے بسم اللہ ہی, اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث, اور باہر آتے ہوئے غفرانہ کا. اس کے علاوہ کوئی بسم اللہ یا کوئی کلمہ پڑھنا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جی آپ بولیں. یہ دوسرا کون ہے؟ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کسی نے یہ کہا تھا, وہ کون کسی نے کہا تھا؟ آپ میرے نام سے بھی نہ کہ, آپ واللہ یاد گھر جا کے یہ نہ کہ ہماری استاد نے کہا. یہ میری کوئی بات نہیں تھی, جتنے باتیں یہ ساری لکھی ہوئی ہیں, اور دلیل دکھا دیں تو پڑھیں. ٹھیک ہے, ہمارا دین تو دلیل کا دین ہے نا. ٹوڈے رفع حاجت میں وی لرن دیٹ وی شوڈ واش ود لیفٹ ہینڈ. بیبی کو رائٹ ہینڈ سے واش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کتنا اچھا مسئلہ انہوں نے پوچھا نا, کہ کیا پھر جب خود بھی لیفٹ ہینڈ سے استعمال کرنا ہے کلیننگ کے لیے, تو کیا بچے کو بھی رائٹ سے کریں؟ آپ خود ہی اس کا جواب دیں. استفت قلبک ولو افتوک, نہیں کرنا چاہیے. وہ بچہ بھی دیکھ رہا ہے, وہ خاموش پیغام ہے کہ جب ماں سیدھے ہاتھ سے مجھے صاف کر رہی ہے تو میں بھی اپنا کر سکتا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ پیریڈ کے بعد کتنے دن بعد غسل کرنا چاہیے, دن نہیں منٹس کے بعد پوچھیں. جو ہی پیریڈز ختم ہے اسے اگلی نماز آپ پہ فرض ہو جاتی ہے, ڈیلے نہیں کریں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر جنابت ہو رمضان میں تو روزہ رکھ کر کتنی دیر تک نہا سکتے ہیں؟ فجر سے پہلے, فجر کی نماز مسٹ ہے آپ کو پڑھنی. فجر کی نماز مس کر دیں گے اور روزہ رکھ لیں گے تو پھر روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وی واش بیبی, اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ وی واش بیبیز ود رائٹ ہینڈ بیکاز وی کیری دیم ود لیفٹ ہینڈ, از اٹ اوکے؟ تو اپوزٹ کر لینا, بیبی کو رائٹ ہینڈ سے کیری کریں اور لیفٹ سے دھوئیں. ٹھیک ہے, دھوئیں لیفٹ سے. آپ اگر جنابت ہو رمضان, جی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنے آپ کو, اپنی نمازوں کو دیکھنے کی اور طہارت کے اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی تو الحمدللہ آج ہمارے عمل کے لیے کافی سارے نقطے تھے آج کے لیسن میں الحمدللہ. تو کیا سیکھا؟ آج کے لیسن سے ہمیں کیا پتہ چلا طہارت کے بارے میں، طہارت کے مسائل؟ بالکل. اور سنت پر عمل کریں، بالکل. اور پھر ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلیں کہ اٹس دی بیس آف آور دین، بالکل نماز کے لیے طہارت کی امپورٹنس. ایگزیکٹلی. اور کھڑے پانی میں پیشاب اور غسل کرنے کی اجازت ہے؟ تھوڑا سا ریکپ کریں گے نا انشاءاللہ. اور نہیں ہے بالکل. اور بیت الخلا جانے کی دعا یاد ہے سب کو؟ بہت امپورٹنٹ ہے، رہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ کو یاد ہے الحمدللہ، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، کسی اور کو یاد کرائیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں انشاءاللہ. اور باہر آنے کی دعا بھی بہت ہی آسان ہے، رائٹ؟ کسی کو پتہ ہم کیوں کہتے ہیں غفرانک؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے اس لیے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جس وقت ہم اللہ کے ذکر نہیں کر سکتے، رائٹ؟ اللہ کی یاد سے تھوڑا سا غافل رہتے ہیں، رائٹ؟ ایگزیکٹلی. تو کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، رائٹ؟ اللہ سے دوری کی وجہ سے. کیونکہ ٹوائلٹ میں جو وقت ذکر کے بغیر گزرا، ایگزیکٹلی، رائٹ؟ اس لیے کہ اس ٹائم اللہ کا ذکر نہیں کر سکے، بالکل. کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکے اس وقت، بالکل بالکل صحیح. اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ رفع حاجت کے لیے کیا قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع ہے، رائٹ؟ بالکل. اور کیا گوبر اور ہڈی سے استنجا کیا جا سکتا ہے؟ صحیح. اور کیا لوگوں کے راستے اور درختوں کے سائے کے نیچے رفع حاجت کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی، بالکل. اور کس ہاتھ سے استنجا کیا جانا چاہیے؟ لیفٹ ہینڈ، اونلی لیفٹ ہینڈ، رائٹ؟ دائیں ہاتھ سے نہیں کیا جا سکتا. اور کتنے پتھر ہونے چاہیے؟ پتھر سے استنجا کیا جا سکتا ہے نا، بالکل. تاک تعداد میں ہونے چاہیے، تین سے کم نہ ہو، تین سے زیادہ آڈ نمبرز میں، بالکل صحیح. اور جب پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں تو لڑکا اور لڑکی کے پیشاب کے چھینٹوں کا کوئی فرق ہے؟ پڑھا نا ہم نے. تو اگر لڑکے کا پیشاب ہوگا تو کیا کریں گے؟ حدیث سے ہمیں پتا چلا نا، اس پر چھینٹے ڈالیں گے، اور اگر لڑکی کا پیشاب ہے تو اسے دھویا جائے گا، رائٹ؟ الحمدللہ. تو واش روم سے کیا سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، بالکل صحیح. تو یہ جو واش روم میں جو ادھر ادھر کی دعائیں ہیں، کیا ایسی کی دعائیں ثابت ہیں؟ نہیں ثابت ہے، بالکل. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لے کر آئے اور ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہمیں اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور پھر ہم یہ چیزیں سیکھ کر اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر میں بھی اس پر عمل کریں، رائٹ؟ جی بہت زیادہ ہے یہ رجوع. چلیے آج ہم دیکھتے ہیں ایک دعا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہماری تھیم اس دورہ قرآن کی والعصر ہے, رائٹ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر, ٹائم سے متعلق ہے. تو آج میں آپ کے ساتھ ایک حدیث کے ساتھ دعا شیئر کروں گی, تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اپنائیں گے اور اجر پائیں گے انشاءاللہ. تو سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 1499 1499, اینڈ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6913. حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے پاس سے نکلے, اس وقت وہ اپنے مصلے پر بیٹھی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تب بھی وہ اسی جگہ پر بیٹھی تھی اور ذکر میں مشغول تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا آپ جب سے یہیں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا, جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے تمہارے پاس سے جا کر چار کلمے تین بار کہے, اگر وہ کلمے تمہاری تسبیح کے ساتھ تولے جائیں تو وہ کلمات بھاری قرار پائیں گے, اور وہ کلمات یہ ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف, اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر, اس کی ذات کی رضا کے برابر, اس کے عرش کے وزن کے برابر, اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. سبحان اللہ, یہ کلمات, چار کلمات تین دفعہ کہنے اتنا زیادہ اجر ہے کہ کم وقت میں آپ بہت زیادہ اجر پاتے ہیں, رائٹ؟ سبحان اللہ. تو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اپنی دعاؤں کو سیکھنا, صبح شام کے اذکار کرنا. امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کو خود بھی سیکھیں گے اور آگے بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. صحیح. تو اب آپ لوگوں کا ہوم ورک, آپ لوگوں کو 10 آیات یاد کرنی ہے انشاءاللہ. وقت لگے گا, آپ ٹائم لگائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ میں تو اتنی ساری نہیں یاد کر سکتی, لیکن بلیف میں انسان کا اخلاص وہ ہر چیز کو پار کر لیتا ہے. وہ اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی, صرف اللہ کی طرف آپ نے مخلص ہو کر, خالص نیت کے ساتھ, پورا فوکس ہو کر اپنے گول کو سامنے رکھتے ہوئے جسٹ آپ اس پہ کام شروع کر دیں. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف انسان ایک قدم بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھ جاتا ہے. تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے, یہ بہت ہی آسان ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب آنے والے رمضان کا بہترین فائدہ اٹھا سکیں, جو بھی ممکن ہو ہم اجر پا سکیں, اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ سکیں, اپنا اخلاص اللہ تعالیٰ کے سامنے کر سکیں, رائٹ؟ یہ سورہ سجدہ کی پہلی 10 آیات ہیں جو ہم نے صبح جب ہم نے سیشن سٹارٹ کیا تھا اس وقت ہم نے پڑھی تھی. تو انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو سب یہ چیزیں ای میل سے بھی مل جائیں گی انشاءاللہ. اور آپ اپنے ٹائم کو آرگنائز کریے گا, اپنی سب چیزوں کو بیلنس کریے تاکہ آپ اس رمضان سے خوب فائدہ اٹھا سکیں. تو آج کا سیشن ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے, اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہم سب کے لیے عبادت میں کاؤنٹ کرے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, فنستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.